بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. قابل صد احترام حضرات اساتین علم و فضل، معزز و مؤقر اساتذہ کرام، مہمانان عظام، دینی بھائیوں اور گلشن حقانی کے آبیاروں، سب سے پہلے شکر اس ذات پاک کا جس نے ہمیں دینی علوم سے وابستگی نصیب فرمائی، اور آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. محترم حضرات، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا یہ ہمارا اجلاس مادر علمی جامعہ حقانیہ اسلامیہ کٹھور کا 24واں سالانہ اجلاس ہے، نیز دستار بندی کا یہ سب سے پہلا اجلاس ہے. ہمارے لیے بے انتہا مسرت و شادمانی کا موقع ہے کہ جامعہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 20 طلبہ کرام درس نظامی کی تکمیل کر رہے ہیں، نیز 33 طلبہ کرام تکمیل حفظ کی بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی خدمت کے لیے عافیت اور اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے. محترم حضرات، واقعی اس وقت بڑی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس عظیم الشان دستار بندی اجلاس میں ملک کے نامور علماء کرام کے درمیان ہم جلسہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس موقع پر میں تمام کے تمام علماء دین مہمانان عظام کا دل کی گہرائیوں سے سپاس گزار ہوں کہ اپنی بے پناہ مصروفیتوں اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے ہماری حقیر دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی دارین میں آپ حضرات کو اس کا بہترین اجر جزیل عطا فرمائے. خصوصاً آج کے ہمارے اجلاس کے مہمان خصوصی فخر الاماثل پیر طریقت عارف باللہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار اور سپاس گزار ہوں کہ بے پناہ سفر اور بے پناہ مشغولیتوں کے باوجود حقیر دعوت پر تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ تادیر تک عافیت پر ہم پر قائم اور دائم فرمائے. محترم حضرات، بہت ضروری ہے کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے لیے ہم کسی باکمال شخصیت کا صدارت کے لیے انتخاب کر لیں، تاکہ ان کے زیر نگرانی ہمارا یہ جلسہ بحسن و خوبی اختتام پذیر ہو. تو میں اس کے لیے مفکر قوم و ملت، فخر گجرات، سرپرست جامعہ حاضر و رئیس جامعہ فلاح دارین سرکیسر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاکودروی کا نامے نامی اس میں گرامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے بھی امید رکھتا ہوں کہ میرے اس حسن انتخاب کی کوئی تائید کرے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفیق محترم نے آج کی اس مجلس کی صدارت کے لیے جس شخصیت کا نامے نامی پیش کیا ہے، میں اپنی طرف سے اور ارباب جامعہ کی طرف سے اس کی پرزور تائید کرتا ہوں.
محترم حضرات، جہاں کہیں دینی مجالس آراستہ کی جاتی ہے تو اس کا آغاز کتاب الہی کی شمع روشن کر کے کیا جاتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کلام ربانی ہدایت و خزینہ خیر و برکت ہے. جہاں اس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں انوار و برکات کی فصل بہار آ جاتی ہے. تو آئیے دستار بندی کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہم ترتیب تفصیلاً تلاوت کلام پاک کے لیے درجہ عربی صوم کے متعلق عنایت اللہ سرتی کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور ترتیلاً تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم تظاهر عليه فإن
حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ محترم حضرات، نعت گوئی فکر کی پاکیزگی کا مظہر ہے، جب نبی ایمان کی علامت ہے اور تذکر نبی روح کی غذا، اس لیے ہر عاشق صادق محبت کی تمام ادائیں اور زبان کی تمام فصاحتیں اسی ذات اقدس ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتا ہے۔ ہم بھی شان رسالت میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے درج عربی ہفتم کے متعلم عثمان غنی کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور شان رسالت میں گلدستہ نعت پیش فرمائیں۔ عثمان غنی، کرناٹکی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرے آقا میرے مولا محمد رسول الله. وأحسن منك لم تقط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ اور تے ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. میرے آقا میرے مولا. بدی کا دور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائے تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائے تھی. خدا کے حکموں سے ناآشنا مکے کی بستی تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی. خدا کے دین کو بچوں کے کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے. وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہیں کے سامنے جھکتے، انہیں کی حمد گاتے تھے. کسی کا نام موسیٰ تھا، کسی کو اولاد کہتے تھے. ہم الامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے. اگر لڑکی کی پیدائش ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن دیتے تھے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبد اللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے. خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا, اجالا ہونے والا تھا, اجالا ہونے والا تھا. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. فرشتہ ایک اللہ کی طرف سے ہم میں حاضر ہے, خدا کے حکم سے جبریل بھی ایک فرد لشکر ہے. سپہ سالار القائد ہمارے ہیں رسول اللہ, مقابل ان کے آؤ گے ملے گی ذلت کبرا. ہمیں فضل خدا سے مل چکی ماں کی دولت ہے, میری دعوت تمہیں برسر کشی تم سب کی فطرت ہے. سنو اے لشکر کفار ہے اللہ نے تم سے لیا تقدیر, زمین کا کام ہے اللہ نے ہم سے لڑائی اور مدح و دم میں بھی ہم کو مہارت ہے. قبیلہ معاد سے ہر روز لڑنا ترس عادت ہے, زبانی جنگ میں شیروں قوافی خوب کہتے ہیں. لڑائی جب بھی لڑتے ہیں لہو دشمن کے بہتے ہیں, زبانی جنگ میں شیروں قوافی خوب کہتے ہیں. لڑائی جب بھی لڑتے ہیں لہو دشمن کے بہتے ہیں. میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے, خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے, خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. کہاں رفعت محمد کی, کہاں تیری حقیقت ہے. شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے. مذمت کر آئے تو شرافت کے مسیحا کی, امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی. اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم. اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم. میرا سامان جانو تن فدا ان کی رفاقت پر, میرے ماں باپ ہو جائے نثار ان کی محبت پر. میرا سامان جانو تن فدا ان کی رفاقت پر, میرے ماں باپ ہو جائے نثار ان کی محبت پر. زبان رکھتا ہوں ایسی جس کو سب تلوار کہتے, میرے اشعار کو اہل جہاں ابحار کہتے ہیں. میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول محمد الرسول محمد الرسول محمد الرسول وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہیں خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینا عورتیں ان سا ہنسی کوئی جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہیں خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینا عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول محمد الرسول محمد الرسول محمد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سلام.
مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق اسلام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اسی مضمون پر عربی زبان میں ایک تقریر پیش کی جا رہی ہے جسے پیش کر رہے ہیں درجہ عربی پنجم کے متعلم سہیل کوسمبوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. وقال أيضا: من شذ شذ في النار. رئيس الاحتفال المبجل، إخواني في الله والمستمعين الكرام، كما أنكم تعلمون علما جما بأني قد تلوت أمامكم قطعة آية من القرآن الكريم آنفا، وأريد في هذه الحفلة المباركة الطيبة البهيجة أن ألقي أضواء عليها. ولا شك في ذلك أيها الإخوان أن تلك الآية الكريمة تحذر المسلمين قاطبة على التضامن الإسلامي والتعاون على البر والتقوى والأخوة والمحبة، وتمهد الطريق إلى جمع شمل المسلمين وجماعتهم، وتسهل السبيل إلى المودة والرحمة فيما بينهم، وتتطلب منهم أن يكونوا يدا واحدة في كل شيء، وأن لا تكون شعوبهم متنافرة متباعدة فيما بينهم، فلا يقع حادث في أقصى الشرق أو الغرب إلا ويجب أن يسمع له صدى في جانب آخر من العالم الإسلامي. أيها الإخوان، إن الأخوة الإسلامية تمثل اروع المعاني الانسانيه، فهي اخوه ايمانيه دينيه روحيه تفوق اخوه الدم. والمسلمون كلهم اخوه كما اشار اليها القران بقوله انما المؤمنون اخوه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان، حيث قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبههم في المساواة الإسلامية بالمشط، فقال الناس في السواسية كأسنان المشط. ولكن أقول مع الأسف الشديد والقلق البالغ أن الأهواء الراهنة التي يعيش فيها المسلمون متشتتين الشمل ومتمزقين الجمع لا تختلف خطورة حالتهم عما سبق في تاريخهم أيام دولتهم الأندلسية الأخيرة. فلقد تكالب أعداء الإسلام عليهم من كل جانب، وهم ملحون في جهودهم على إذابة شخصيتهم الإسلامية وتشخصهم الخاص وميزتهم الذاتية. فالمسلمون هم المطالبون أن يصبحوا جزءا من غيرهم في كل شيء، في الثقافة والأدب والفكر والاتجاه، أو يتركوا البلاد ويتشردوا في الآفاق، أو يموتوا تحت سيل من الرصاص أو لقحات التعسف والإلحاد. يا أشمال الأمة الإسلامية ويا أزهار حديقة الإسلام، قلبوا صفحات تاريخكم الماضي وأمعنوا فيها النمط، وقرؤوها بصبر، وسلحوا طرفكم فيه، وجولوا في فصوله وأوراقه. يظهر لكم أن الأعداء فعلوا بنا الأفاعيل. لا أستطيع أن أكشف لكم عنها الستر في هذا الوقت الضيق القليل، ومثل هذه من المآسي تتطلب الوقت الطويل. ولكن هنا سؤال مهم خطير، وهو لماذا وقع هذا الحادث الأليم عبر تاريخنا المحيط بأربعة عشر قرنا؟ ولماذا فشل المسلمون بعد عدة قرون من قبل الأعداء أبرح الفشل؟ ولماذا انهزموا شر الهزيمة؟ ما هو السبب الأصيل؟ وما هي العوامل الأساسية لتلك الكارثة؟ إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أنه وقع هذا كله حينما نسيت هذه الأمة دروس الأخوة الإسلامية فيما بينها، وحينما فقدت ميزاتها التي تتميز بها من بين الأمم الأخرى، وحينما ظلت عن الصراط السوي وألقت نفسها على الطريق الغوي، وحينما سلك الطرائق قددا وتفرق جمعها وتشتت شملها، نتيجة لذلك وهنت قواها وضعفت قوتها وشوكتها وتزعزع بنيانها، فتداعى الأعداء عليها كتداعي الأكلة على القطعة، وكالظمآن على الكأس في يوم قائم، وكتهافت الفرش على النوم. إخواني بالله، افتحوا عيونكم من هذا السبات العميق، واجتمعوا على رصيف واحد، واذكروا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام، وتمسكوه بالنواجذ، ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. أخيراً أسأل الله التوفيق أن نتحد فيما بيننا، وبهذا أكتفي وأقر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
محترم حضرات، یہ بات آج کے اس پرفتن دور میں اظہر من الشمس ہو چکی ہے کہ پوری دنیا میں مسلم قوم رو بزوال ہے، روز بروز امت مسلمہ ذلت و پستی کی عمیق غار میں گرتی جا رہی ہے. چنانچہ عصر حاضر اور اہل ایمان کے متعلق ایک تقریر اردو زبان میں پیش کی جا رہی ہے، جس کو پیش کر رہے ہیں درجہ عربی اول کے متعلق ارشد صورتی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم قابل قدر احترام اساتذہ کرام اور چمن حقانیہ کے گل لالا جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں وہ ہندوستان جس کی حریت کے باب کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بہرنا اسنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے من جدار تک جا پہنچے تھے بے پناہ قربانیوں سے اسے پروان چڑھایا تھا آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیت اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے مسلمانوں کے قلوب سے مذہب اسلام کو مٹانے کی نہایت گناہوں اور ناپاک سازش ہو رہی ہے حضرات اس میں شک و شبہ نہیں کہ حق و باطل کا تصادم روز اجل ہی سے جاری ہے ظالم و جابر طاقتور کمزور کی کہانیاں بہت قدیم ہیں پھر میں نے انسانیت پر کئی مرتبہ آندھی آئی باقی آدم پر کئی مربع بجلی گری وحشت اور بربریت نے بارہ انسانت کا منہ نوچا ہے اور حیوانت کا ننگا ناچ کیا ہے اور اس میں بھی شک و شبہ نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ہم مظلوم اور بے قصور کو ان فرقہ پرستوں نے ظلم ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے ہماری ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کو لوٹا جا رہا ہے حضرات یہ تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا کوئی حامی نہیں تھا لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے اس ہندوستان میں جنم لیا ہے تب سے مسلمانوں کا رہا تھا چین و سکون بھی ختم ہو گیا اس لیے کہ ان فرقہ پرستوں نے ہمارا وقت مذہب اسلام کو مٹانے کی نہ جانے کیسی کیسی رچنائیں رچی ذرا غور تو کریے کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو جاتی ہے اس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے اس گیت کو ایک مرتبہ گانے سے مسلمان مسلمان نہیں رہتا اس گیت کو ایک مرتبہ گانے سے انسان خود اسلام ہو جاتا ہے آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں گائے جانے پر بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا ادا کرا دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فتنے فساد ہو رہے ہیں ان سب کے لیڈر اور پیشوا یہ ملا لوگ ہیں لہٰذا سب سے پہلے ان کو ختم کیا جائے اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کیا جائے اسی وجہ سے آج ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگائی گئی اسی وجہ سے آج مسلمان نئے مدارس اور مکاتب کو ایجاد نہیں کر سکتا لیکن ان کتوں کو معلوم نہیں کہ جب تک مسلمان کی جان میں جان باقی رہے گی تب تک دین اسلام پر اور مدارس اور مکاتب پر کسی طرح کی آنکھ نہ آنے دیں گے کیونکہ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں ظلم کے آگے اپنا سر جھکا سکتے نہیں ہے یہی تاریخ اپنی ہے یہی اپنا فلسفہ ہے یہی تاریخ اپنی ہے یہی اپنا فلسفہ ہم زمانے کے دبانے سے ابھرتے ہیں صدا حضرات اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو ہم سب کو دے دیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال دے دے مسلمان آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو سرجی دے آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں کا ظلم ستم ہندوستان میں حد سے زیادہ تجاوز کر گیا اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے تثبیت عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور تہیہ کر لیا کہ ہندوستان کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرا کر ہی دم لیں گے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نہ جانے کیسے کیسے دشوار گھاٹیوں سے گزرنا پڑا. یہ تاریخ کا وہ المناک باب ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, دیکھ کیا چیز ہم توپوں سے لڑ جاتے تھے. حضرات گرامی, وہ ٹیپو سلطان ہے کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی سو سال زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے لوگوں کی مدعا ربوں میں آزادی کی برقی کی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار رہے, یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بہا کر شہید ہو گئے. حضرات, اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان پر ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سرگرم سفر نہ کرتا تو یہ احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں, میں ان غداروں سے کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار تو پابندوں پر تم بھی نہیں, اگر ہم ہیں غدار تو پابندوں پر تم بھی نہیں, اپنی کثرت پر نہیں اتراؤ خدا تم بھی نہیں. حضرات, تو میں ان غداروں سے کہتا ہوں کہ تم اس ہندوستان کے لیے کیا کر سکتے تھے, آپ ذرا بتائیے تو صحیح. کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس وجہ سے لڑی تھی کہ حکومتیں کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ حاکم بنے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر پتھر اس لیے کھائے تھے کہ حاکم بنے؟ نہیں نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے, دین کو باقی رکھنے کے لیے, ایمان کو باقی رکھنے کے لیے, انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے, وحدانیت کو باقی رکھنے کے لیے, ہندوستان میں امن صلاح کو باقی رکھنے کے لیے. لیکن آیا پھر سے حکومت فرقہ پرست ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے؟ اگر یہی حال رہا تو ان کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سبک دوش ہونا پڑے گا. برادران اسلام, آج تمہارے امتحان اور آزمائش کا وقت آ چکا ہے. آج قطب مینار کی پوشی کو عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے, آج تاج محل تمہارا منجا پڑ رہا ہے, آج بابری مسجد کی دل خراش شہادت تمہارے لواب کو جھنجھوڑ رہی ہے, آج وہ عورتیں جن کی عزت کو پامال کیا گیا تھا تم سے رو رو کر دے رہی ہے. اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں, اے حنیف بن ولید کے شہزادوں, اے محمد بن قاسم کے ہم نشین ہو, تم بیدار ہو, اپنے اندر انقلاب پیدا کرو, اپنی تقدیر پر سوار ہو. اس لیے کہ دشمنان اسلام نے تمہارے خلاف حملہ کر لیے, آج گھروں میں تمہیں ہندوستان سے نکالنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنائیں رچی. اور مسلمانوں, اگر آپ کے میدان نہ ہوئے اور اپنے بچاؤ کا سامان مہیا نہ کیا تو پوچھتا کہ مسلمانوں کی طرح دلیل و خوار ہوں گے, پوچھتا کہ مسلمانوں کی طرح گادے ملک کی طرح کاٹے جاؤں گے اور تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق ہو. آج مسلمانوں کے اندر اختلافات, تنازعات اور تشاجرات جیسی مہلک بیماری نے جنم لے لیا ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں سے ہر قوم فائدہ حاصل کر رہی ہے. کب تک ہم پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہم بد نگاہی کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کیا آپ کو اسلام کے فتوحات یاد نہیں؟ کیا آپ کو خالد بن ولید کی فتوحات یاد نہیں؟ کیا آپ نے سلف صالحین کی فتوحات کو بھلا دیا؟ خدا را, آپ اپنے اندر اتحاد اور اتفاق کو فروغ دیجیے, اتحاد اور اتفاق کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے تو انشاءاللہ تم میں انشاءاللہ کامیاب اور کامرانی ہمارا قدم سنے گی. بس اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر مننے کی توفیق عطا فرمائے اور اتحاد اور اتفاق دن فولادی قوت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ. معزز سامعین کرام, اسلام دشمن طاقتیں آج پوری دنیا میں بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر نہایت ہی بڑا ظلم کیا. اسی وجہ سے بہت سارے ملک میں پردے پر پابندی لگا دی گئی. آئیے, حقیقت پردہ کیا ہے؟ اسلام نے پردے کا حکم کیوں دیا؟ ایک دلچسپ مکالمہ لے کر آ رہے ہیں درجات عربی کے طلبہ رضوان کھلوڑی, زبیر کولہاپوری, زین العابدین کلاں.
مائک مائک الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ابھی جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی یہ بڑی غیر معمولی اور چونکا دینے والی آیت ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو چیز بہت پڑھی جاتی ہے اس پر کم غور کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، سلطنتوں میں انقلاب پیدا کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اندر شان امتیاز پیدا کر دے گا. تقوی کا لفظ ایسا لفظ ہے جس کا معنی کسی ایک لفظ سے نہیں بیان کیا جا سکتے. تقوی قرآن کریم کی ایک عظیم اصطلاح ہے، یہ بہت جامع لفظ ہے اور بہت وسیع لفظ ہے. اس کے معنی میں سب کچھ آ جاتا ہے، پورا اسلام آ جاتا ہے، یعنی ہر غلط بات سے بچا جائے اور ہر حکم کو بجا لایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو،
ارے یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ارے کیا صرف آپ ہی تقریر کرنا جانتے ہیں؟ میں نے بھی سال بھر مشق کی ہے، ہر ماہ 1.5 روپیہ جمع کرتے آیا ہوں، یقین نہ ہو تو صدر صاحب سے اس کی توثیق کرا سکتے ہیں.
ارے 1.5 روپے جمع کر کے احسان کرنے آئے ہو؟ ارے میں بھی ہر ماہ 2.50 روپے جمع کیا کرتا تھا، میرے 2.5 روپے کے سامنے تمہارے 1.5 روپے کی کیا حقیقت ہے؟ یہی نہیں، میں نے تو ایک کتاب بھی انجمن کو ہبا کی ہے، تم میری کیا برابری کر سکتے ہو؟
ارے بھائی آپ تو عجیب احمد نکلے، نہ مجھ کو تقریر کرنے دیا اور نہ آپ لوگ کر رہے ہیں بلا آدھا بکواس اور لائنی باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جبکہ میں ایسی شاندار قسم کی تقریر کر رہا تھا کہ پورے مجمع پر سکون تاری تھا، پورا مجمع آشست کرنے لگا تھا. مگر کیا بتاؤں، آپ لوگوں نے تو اگر بالکل افراد تفریح مچا دی. اگر آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہو تو سکون اور اطمینان سے کہو، ورنہ مجھ کو تقریر جھاڑ دے دو.
ارے بابا لڑائی تو بہت دور کی بات ہے، مجھے تو حیرانی اس بات پر ہے کہ کہاں سے ہم لوگوں کی مجلس میں آ گیا، اس کا تو کیریکٹر بہت ہی خراب ہے، اگر آپ اس کے حیات جان لو گے تو خود ہی اس کو یہاں سے بھگا دو گے.
اچھا اور تم تو جنید بغدادی کے نانا ہو نا، اسی لیے تو تمہارے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے.
پھر ہی میں ڈر کی باتیں شروع، اگر آپ لوگ ایسا ہی کرتے رہیں گے تو میں ابھی چلا جاؤں گا، پھر تو پورا مسئلہ بکھر جائے گا، اس لیے کہ اس جلسے کا سارا مدار مجھے پر ہے. ارے بھائی کیا بات ہے کہ آپ ان کو دیکھ کر اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کی بات کو سننا بھی غور نہیں کرتے؟
ارے بابا آپ کو کیا معلوم، کل ہی اپنے بیگم صاحبہ کو اسکوٹر پر ہمراہ لے کر بے محابہ اسٹیشن جا رہے تھے. بھلا بتلاؤ کیا یہ بات قابل برداشت ہے؟ کیا کوئی شریف آدمی اپنی بیوی کو اسکوٹر پر لے کر بے محابہ چل سکتا ہے؟ ارے یہ تو اس بات کی واضح علامت ہے کہ تو دنیا دار ہو گئے ہیں.
آپ کو حقیقت کیا معلوم، میری لاڈی کے ماموں کی شادی تھی اس لیے اسٹیشن جا رہا تھا، اور اسکوٹر پر سوار ہونا یہ کوئی دنیا دار ہونے کی دلیل ہے؟ آپ کو محشر اسلامی کا شعر یاد نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، جو پیدل چلتا ہوں تو مجھے صوفی مکار کہتے ہیں، جو پیدل چلتا ہوں تو مجھے صوفی مکار کہتے ہیں، جو اسکوٹر سے چلتا ہوں تو دنیا دار کہتے ہیں.
اگر بات یہی ہے تو بھائی میری رائے ہے کہ مسئلے کو آگے نہ بڑھاؤ، بڑے بوڑھوں کی بات مانو، کیونکہ بڑے لوگوں کی بات ماننے ہی میں عافیت ہے، اسی لیے تو میری بات سبھی لوگ مانتے ہیں.
کیا آپ مسئلہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں؟ ارے جب میں نے انہیں ان کی بیگم صاحبہ کے ہمراہ اسٹیشن پر دیکھا تو ان کی بیوی کو نقاب پوش اور پردے میں لپٹی دیکھ کر مجھے بہت گرا گزرا، یہ صورتحال مجھے بالکل اچھی نہ لگی. یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ گرمی کی شدت ہو، آسمان شرارے برسا رکھا ہو، دھوپ کی تمازت سے دل گھٹ رکھا ہو، ہوائیں بند ہو، کافی بھیڑ بھاڑ ہو، مزید برائے لوگ اپنی بیوی کو کالا اور تنگ نقاب پہنا کر مار ڈالے، کیا ظلم و ستم نہیں گئے؟ کیا ظلم و ستم کی حرکت اچھی گئے؟ کیا عورت پر ستم کے پہاڑ نہیں توڑے جا رہے ہیں؟ کیا عورت انسان نہیں ہے؟ عورت کب تک اس ظلم کو برداشت کرے گی؟ نالے مظلوم سے تو ڈرو، خدا اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. میرے محترم یہ صرف اور صرف پردے کی خرابی ہے جس کو لازم ٹھہرا کر عورت کو تکلیف میں ڈالنے کی نامناسب حرکت کی جا رہی ہے. اس لیے میرے محترم ہر موڑ پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا، دوسروں کے بہکاوے میں ہرگز مت آنا، اور عورت پر ہونے والے ظلم کو کبھی بھی برداشت مت کرنا.
زیادہ بڑھ کر باتیں مت کرو، زبان ذرا سنبھالو اور الفاظ کو قابو میں رکھ کر بات کرو. پردہ تو شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے، اور پردہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان جو عورت کی عفت و پاکدامنی کا سبب بنتی ہے. ہم شریعت کے متبع ہیں، شریعت پر عمل پیرا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے جو بالکل 100% اپنی جگہ پر حق ہے کہ شریعت نے انسان کی بھلائی کے لیے ہی پردے کا حکم دیا ہے. आपकी बातों से तो ऐसा महसूस होता है कि आप कुरान और सुन्नत और पर्दे के बारे में निजाम शरीयत और मकासिद शरीयत से बिल्कुल नावाकिफ और नाबलद हैं। अगर आप पर्दे की शरीय हैसियत, उसके मुजमरात, समाजी फायदे और मुआसरती मनाफे पर गहरी नजर रखते तो शायद इस किस्म की बातें आपसे हरगिज जाहिर न होती।
अरे भाइयों, जरा शांति रखिए, आपके सोने की तरह मत बन जाओ। सुकून और इत्मीनान से जब कोई बात कही जाती है तभी जाकर उसका कोई हल निकल पाता है। हम बड़े बूढ़ों का भी यही तजर्बा है।
रुकिए बाबा, आप दरमियान में मत बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पर्दे में शरीयत ने क्या भलाई रख दी है? क्या भलाई यही है कि औरत को घर में जकड़ कर बांध दिया जाए, उस पर पर्दा लाजिम कर दिया जाए ताकि वो खुदा के जमाले जहां आरा के जलवों को न देख सके, खुदा के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज न हो? अरे खुदा ने तो आंख इसीलिए दी है कि उसकी पैदा करदा मखलूक को देखा जाए, उससे इबरत हासिल की जाए। लेकिन शक्ल तुम लाजीर नकुम का मिसाक बना जाए, ये अमलू आला दाऊद शुक्रा व कलील मिन इबादिय शकूर पर गहरी नजर रखी जाए। मगर क्या बताया जाए जैसे मौलवियों को कि पर्दा लाजिम करके औरत को कैदखाने में बंद कर दिया गया? भला बतलाओ, अब औरत कैसा नेमत है बारिश से खैजियाब को?
तुम तो बहुत बड़े बदजुबान मालूम होते हो, तभी तो तुम्हारी जुबान इतना चल रही है। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ऐसा करने वालों का अंजाम बड़ा खतरनाक हुआ करता है। शरीयत ने तो औरत को पर्दे की दौलत उज़्मा अता की ताकि नजर बस हिफाजत रहे, शैतान उल इंस वल जिन का मसमूम तीर उसे न लगने पाए। इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है कि औरत जब बेपर्दा होकर निकलती है तो शैतान उसे झांकता है और लोगों के दिलों को उसकी तरफ माइल करता है। दूसरी जगह इरशाद नबवी है, लअनल्लाहु नाज़िर वल मंज़ूर इलैह, अल्लाह ताला बेपर्दा होने वाली औरत पर भी लानत फरमाते हैं और ऐसे घटिया मिसाल मर्द पर भी लानत फरमाते हैं जो उस बेपर्दा औरत को ताकता है और नफ्स परस्त का मैलान पैदा करता है। अब आप जरा अपने गिरेबान में सर डालकर देखें और गौर करें कि क्या बेपर्दगी से माहौल गंदा नहीं होगा? क्या आप नहीं देख रहे हैं कि बेपर्दगी से मुआशरे में कैसी कैसी बुराइयां फैल रही हैं? आए दिन अखबारात में सनसनीखेज खबरें शाये हो रही हैं, दिल दहला देने वाले हवादिसात रूनुमा हो रहे हैं, इफ्फत कशी का इर्तिकाब किया जा रहा है, अदना दर्जे से लेकर आला दर्जे तक के लोग इस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। क्या इस तरह मर्द और जन का मिलाप आपको बर्दाश्त है? आप जैसे बेशरम लोग उसे बर्दाश्त करें तो करें, हम अहले हक उसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे हमें तो ऐसे मौके पर उस खुददार और वयूर सहाबी का वाकया याद आता है जो अपनी बीवी को सिर्फ दरवाजे पर खड़ी देखकर अपनी बीवी को दरवाजे पर खड़े देखते हैं तो उनकी हमियत जोश में आती है, गैरत को सर से चोट लगती है और तलवार हाथ में लेकर बीवी का सर तन से जुदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब एक सहाबी रसूल इस अदना से बेपर्दगी को बर्दाश्त नहीं कर सके तो हम भी तो उसी शरीयत के मानने वाले हैं, उन्हीं सहाबा के नक्श कदम पर चलने वाले हैं, इसलिए हम भी इसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
साहब, आपने तो बिल्कुल जमा दिया। आपकी बातें तो कुछ समझ में आ रही हैं, मगर हमने सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर तफहीमुल कुरान में पढ़ा है कि इल्ला मा ज़हरा मिन्हा का मतलब ये है कि औरत हाथ पांव और चेहरा खुला रख सकती है, ये आज़ा पर्दे में दाखिल नहीं है। मगर आप लोगों का तो अजीब हाल है, आप लोग तफसीर भी राय करते हैं, आखिर ये कहां से निकाल लिया कि चेहरा भी ढका रहे? कि औरत को अंधी बनाना मकसूद है? जरा अपने मस्तक पर नजर शानी तो करो।
देख रहे हो कहां का हवाला दे रहे हैं तफहीमुल कुरान का?
क्या करें, पूरे गांव वाले तो उनके जमाते इस्लामी हैं, आता जाता कुछ नहीं सिर्फ चुहाना जानते हैं चुहाना।
वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इनकी पहुँच बस तफहीमुल कुरान तक है। ऐसा लगता है कि इन्होंने कुरान करीम की आयत करीमा का मुताला नहीं किया। अगर आयत कुरानी का मुताला करते और कुरान फहमी का जोक पैदा करते तो कुछ फायदा भी होता। सिर्फ उर्दू पढ़कर इंसान पर्दाश्त में मुहारत हासिल करके उर्दू तफसीर करना ये कोई कमाल की बात नहीं, इससे आगे और भी दुनिया है। जरा अपने जहन पर जोर डालो, 22वें पारे की आयत युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, वो औरतें अपनी चादरों को अपने बदन से मिला रखें। इसको याद रखो, इसमें क्या है, चेहरा खोलने का जिक्र है, बेपर्दा सड़कों में घूमने का जिक्र है या बाजार में चौकड़ियां भरने का जिक्र है? बताना खामोश क्यों?
अरे भाई ये क्या बोलेंगे, कुछ आए तब तो बोले। रुकिए बाबा, आप बार बार दरमियान में मत बोला कीजिए, मेरी आपसे बहस नहीं हो रही है। अभी तो इन्होंने तफहीमुल कुरान का भी जवाब नहीं दिया है।
अच्छा, जवाब सुनना चाहते हो तो सुनो और दिल के कानों से सुनो, बगले में झांको और राह फरार इस्तेमाल करना।
साहब, पहले इनसे इकरार करवा लीजिए, तो हमको इसी मजलिस में इकरार करना पड़ेगा। आप फिर बोल पड़े, मैंने कभी इससे इनकार किया है कि अगर मुझे सही बात मालूम होगी तो मैं उसके मानने से कतराऊंगा?
तो लीजिए जवाब, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में तो सतर का तज़किरा है और युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न वाली आयत ये पर्दे को साबित करती है। कैसे इंसाफ बर्दाश्त है आप कि आपको सतर और पर्दे में भी फर्क मालूम नहीं, आपकी नहीं तो चुल्लू पर गंदे पानी में डूब मरने का मकाम है।
आपकी बातें तो समझ में आ गई, मगर इतना जरूर कहना पड़ेगा कि पर्दा असली तरक्कियात में रुकावट का सबब है।
अल्लाह अकबर, असली तरक्कियात में रुकावट का सबब, ये कैसे? पहले आप ये बताइए कि असली तरक्कियात से आपकी मुराद क्या है। अगर असली तरक्कियात से आपकी मुराद मर्दों के दोष बदोष पान खाकर और सुर्ख रोहा में घूमना है तो अल्लाह बताए ऐसी असली तरक्कियात से। अगर असली तरक्कियात से आपकी मुराद बेपर्दा होकर घूमना है तो मैं हला रोज अशहाल यह ऐलान करता हूँ कि हाँ, हमारा पर्दा असली तरक्कियात में रुकावट का सबब है। लेकिन आप खुद ही बताइए, क्या तरह से इसी को कहते हैं कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में अवकाश लड़कों के साथ पार्कों में घुमा जाए? क्या तरह से इसी का नाम है कि माँ बाप के साथ टीवी पर सीरियल देखे जाए? क्या तरह से इसी को कहते हैं कि भाई बहनों के सामने अपने नाजायज आशाओं से मजाक किया जाए? बताओ, खामोश क्यों होते हो?
अरे, अब कुछ समझ में आया है नहीं? हाँ, अगर समझ में आया है तो सुनो। अगर असली और मौजूदा तौकियात का मफहूम मगरबी तर्ज जिंदगी, यूरोपियन कल्चर, जिसका खास अंदाज बदन के गालिब हिस्से को नंगेपन के जरिए जाजिम बनाना है, निकाह की जगह जिस्मानी जिनसी ताल्लुकात हैवानों की तरह बेरोक टोक अंजाम देना है, मुनशियात, स्मगलिंग और जराइम की दुनिया में औरतों का इस्तेमाल करना है, यूरोपियन आदाद शुमार के मुताबिक वहां औरत का माशरे में आजाद हो जाने से एक क्रिमिनल सोसाइटी जन्म ले रही है, जिसके नतीजे में कैथोलिक यूरोपियन गैर जानिबदार दानिश्वर अपनी कौम को उदियानियत, नंगेपन और बेपर्दगी के जहरीले तूफान से आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाजें बेअसर साबित हो रही हैं। इस किस्म की मंत्री अगर आपको आप तरक्की का है तो यह तरक्की आप ही को मुबारक। लेकिन हकीकी इतफाक तरक्की का मफहूम जानना चाहते हो तो वो मफहूम है इंसानी माशरा और समाज आला अखबार पर कायम हो, अजल इंसाफ हो, मर्द और औरत अपना अपना फितरी किरदार बेखौफ अंजाम दे, सदाकत और अमानत, इज्जत, शुजात, सहावत, सच्ची मोहब्बत, इखलास और वफा के अनमोल मोती माशरे के बेहतरीन अज्जा हो। ऐसे सारे माशरे से जो समाज जन्म लेगा वही बेहतर तरक्की का जमीन होगा। जैसे कि कल अव्वल से बड़े अभी तक आला अखबार की हामिल खवातीन और बेहतरीन इंसान सारे माशरे और बेहतर तरक्की की राहें दिखाते रहे हैं। और ये इज्जत बिल्कुल बेबुनियाद है कि मजहब इस्लाम ने पर्दे की आग में औरतों को तरक्की की शाहराह से रोक दिया, बल्कि हकीकत यह है कि तुलबुल्मी फरीगतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा के जरिए औरतों की बेहतरीन तालीम के दरवाजे 1400 बरस पहले पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने खोल दिए, जिसके नतीजे में हजारों औरतों ने बेहतरीन इंसानी माशरे की तश्कील की और दीन और इस्लाम की गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेहतरीन उस्ताद हदीस थी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की निगाह में उनका मर्तबा एक माहिर उलूम इंसानी का था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बिलवास्ता तौर पर पर्दे के साथ उनसे मुख्तलिफ उलूम व फुनून की मालूमात हासिल किया करते थे। ऐसे ही तारीख आलम में हजारों मुस्लिम खवातीन हैं जिन्होंने मगरबी तर्ज जिंदगी की जगह हिजाबी तर्ज जिंदगी अपनाया और तरक्या की प्लान में मद्दों में पाइक हो गई। तफसीर, फिका, हदीस, फनून और मंतिक और फलसफा, तारीख, अदब, लुगत, होम साइंस वगैरह मुतअद्दद उलूम पर मुस्लिम खवातीन का मोहरे किरदार सफाए आलम पर कायम है और कायम रहेगा। अल्लाह के फजल करम से आपकी बातें मेरे दिल के निहा खाने में उतर गई और मेरे सामने हकीकत वाजह हो गई कि मैं इस सिलसिले में बहुत ही गुमराह पड़ा हुआ था। यकीनन इस्लाम में पर्दे की जरूरत और उसकी अहमियत मुसल्लम है, उसको न मानना जिद और हटदर्मी है। आज मैं आप लोगों के सामने आहद करता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूंगा पर्दे को लाजिम करा दूंगा, खुद भी उस पर अमल करूंगा और दूसरों को भी उसकी तलकीन करूंगा, और कल ही परवीन की अम्मी के लिए मथुरा कंपनी का बना हुआ स्पेशल नकाब लाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
मोहतरम हजरात, एक दिलचस्प मुकालमे से हमें ये सबक दिया गया कि हम अपनी माँ बहनों को मुकम्मल पर्दे का पाबंद बनाएं, इसलिए कि ये बच्चों के लिए भी माँ बाप के लिए भी इज्जत का सबब है। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल का हुक्म है और जिससे अल्लाह अज़्ज़ वजल राजी और खुश होते हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद एक अंग्रेजी जबान में तकरीर पेश की जा रही है जिसको पेश कर रहे हैं सुफियान कठोरवी।
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم Respected chief guest, teachers, and all my dear friends. Today I got a golden opportunity to speak about Islam and other religions. What Islam teaches to its followers, and why should a person accept only the Islam and not other religion? So, today my topic is why Islam is time to know the truth. All religions basically teaches followers to do good deeds. Why should a person only follow Islam? Can he not follow any of the other religions? Major difference between Islam and other religions. All religions basically exhort mankind to be righteous and eschewing. But Islam goes beyond that. It guides us towards practical way of achieving righteousness and eliminating evil of our individual and collective lives. Islam takes into human nature and the complexities of human society. Islam is the guidance from the Creator Himself. Therefore, Islam is also called the Deen al-Fitrah. It means the natural religion of man. I am giving you some example. For example, Islam commands us to shun robbery and prescribe method of eliminating robbery. In this sense, Islam prescribes method of eliminating robbery. All major religions teach that theft is an evil act. Islam also teaches the same. So what is the difference between Islam and other religions? The difference lies in the fact that Islam, besides teaching that robbing is an evil, shows a practical way of creating a social structure in which people will not rob. So, Islam prescribes method of chopping off the hand of the convicted robber. The glorious Quran says in Surah Maida, as to the thief, male or female, cut off his or her hand as punishment by way of example from Allah for their crime. And Allah is exalted in power and full of wisdom. My non-Muslim and modern Muslim brother may say, chopping off the hand in this 21st century, Islam is a barbaric and worthless religion. So, when Islamic Sharia is implemented, what result we achieve? America is supposed one of the most advanced countries in the world today. Unfortunately, it has also highest rates in crime like theft or robbery. Suppose Islamic Sharia is implemented in America. For example, every convicted robber, his or her hand chopped off as a punishment. Will the rate of the theft and robbery in America increase, remain same, or decrease? Naturally, it will decrease. Moreover, the existence of such a strong law would discourage many a potential robber. I agree that the amount of theft plays today in the world is so tremendous that you chop off the head of the convicted robber. There will be thousands of people whose head will be chopped off. The point here is that the moment you implement this law, the rate of the theft and robbery will be declined immediately. The potential robber would give it a serious thought before jeopardizing his limb. The mere thought of punishment itself will be discouraged majority of robbers. There will be barely be a few who would rob. Hence only a few persons' head would be chopped off, but millions would live peacefully without fear of being robbed. Therefore, Islam is a practical and active result. Like this, another example, Islam also prohibits the molestation and the rape of women. It enjoins hijab and prescribes capital punishment for the convicted rapist. Here also the other religion teaches that it is sin. Islam also teaches that. So what is the difference between Islam and other religion? The difference lies in the fact against that Islam does not merely be respect for women or above molestation and rape a serious crime, but also give a clear guidance as to how society can eliminate such crime. Hijab for the men and women both are mentioned in Surah Nur. Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty. That will make greater purity for them. And Allah is well acquainted with all that they do. And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty and not display their beauty and ornament except their appearance. That they should draw their waist over their bosom and not display their beauty except their husband, their fathers, their husband's fathers and their sons. The reason why Allah prescribed hijab for the woman is given in the Quran in the following verses of Surah Ahzab. O Prophet, tell thy wives, daughters and believing women that they should cast their outer garments over their person that is most convenient. That they should be no and not molested, and Allah is the forgiving and most merciful. The Quran says that hijab has been prescribed for the woman, so that they are recognized as modest women. This would prevent them from being molested. I am giving you an example of twin sisters who are equally beautiful and walk down in a street. One of them wearing a Islamic hijab and another twin is wearing a mini skirt or shorts. Around the corner there is a hooligan who is waiting for an opportunity to tease girl. So who will be teased? The girl who is wearing a Islamic hijab or the girl who is wearing a mini skirt or shorts? Dresses that expose more than they conceal are an indirect temptation to the opposite sex for teasing, molestation and rape. So, the Quran rightly says that hijab prevents women from being molested. My dear friends, I have given you a few examples so you can understand now why only the Islam and not other religion. Because Islam has taught us in all the parts of the life what we have to do and how we became an obedient of Allah subhanahu wa ta'ala. I translate to Allah subhanahu wa ta'ala that we can understand Islamic Sharia and then act upon it and spread throughout the world. Ameen. Wa aakhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.
Muhtaram Hazrat, aaj ke is dastarbandi ijlas mein jin Hazrat ne inaam ki raqam pahunchayi نیز طلبہ کی انعامی کتب کے لیے جن لوگوں نے رقم بھیجی بطور شکرانہ ان کے نام پیش خدمت ہے ایک مسلم بہن کی طرف سے 2000 روپے مدنی کتب خانہ کی طرف سے 1400 روپے حاجی حنیف بھائی کاپڑیا کی طرف سے 2000 روپے مولانا سعید بھیار کی طرف سے 10000 روپے محمد بھائی حریف کی طرف سے 2500 روپے عمران بھائی رضا قاضی کی طرف سے 16000 روپے सार्वजनिक सहाय ट्रस्ट की तरफ से 20000 रुपए नजीर भाई गोगावाला की तरफ से 5000 रुपए अजय अयुब भाई हरीफ की तरफ से 5000 रुपए डॉक्टर इब्राहिम शेख की तरफ से 3100 रुपए परफेक्ट ऑटो गैरेज की तरफ से 1240 रुपए यासमीन बेन ढलेज की तरफ से 1000 रुपए गुलाम भाई अहमदवाला की तरफ से 10000 रुपए अहमदी भाई रांदेरे की तरफ से 3000 रुपए जमाल भाई आंबोलीवाला की तरफ से 2000 रुपए यूसुफ भाई रांदेरे की तरफ से 3100 रुपए अयुब भाई डोबा की तरफ से 2000 रुपए एक मुस्लिम भाई की तरफ से 2350 रुपए नासिर भाई बोस्तान की तरफ से 150 रुपए आरिफ भाई पार्टी की तरफ से 200 रुपए एक मुस्लिम भाई की तरफ से तमाम असातिज़ा किराम को 200-200 रुपए और हुफ्फाज हाफिज होने वाले तलबा को 1650 रुपए वसूल हुए हैं। फजज़ाकुमुल्लाह अहसन अल जज़ा। एक मुस्लिम बहन की तरफ से 2200 रुपए का इनाम वसूल हुआ है। इसके बाद जामिया के होनहार मुकर्रर कि जिनकी तकरीर सुनने को आप काफी वक्त से बेताब हैं, मैं दावत देता हूं अब्दुल खालिक भागलपुरी को कि मौसूद तशरीफ लाएं और तकरीर पेश फरमाएं।
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوكنن من امتي اقوام يستحلون الحظ والحرير والخمر والمعازف الى آخر. صدر محترم، حاضرین جلسہ، آج گفتگو کرتے ہوئے میرا سر شرمندگی سے جھکا جا رہا ہے. عجیب کشمکش میں میں مبتلا ہوں کہ آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور جس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اسے کس طرح چھیڑوں. میں حیران و پریشان ہوں کہ یہ معاشرہ جو مسلم معاشرہ کہلاتا ہے، یہ معاشرہ جو تعلیمات سنت نبوی کا مطیع اور اکابرین امت کا اکثر جمیل کہلاتا ہے، آج وہ صالح معاشرہ بے حیائی، فحاشی اور عیاشی کے کس خطرناک دلدل میں پھنس چکا ہے. خاندانی انتشار، بے چینی، قتل و غارت گیری، ناجائز مقدمات، آپسی جھگڑے اور نزاع، زناکاری و بدکاری کا کس قدر شکار ہو چکا ہے کبھی ہم نے غور کیا؟ اور ٹھنڈے دلوں سے سوچا کہ آخر یہ مہلک بیماریاں ہمارے گھر گھر، شہر شہر اور محلے محلے میں کہاں سے آگئے. تو دوستو، یہ دین ہے اس ٹیلی ویژن کا جسے ہم نے اپنے گھر کی ضرورت بنا لیا ہے، یہ دین ہے اس وی سی آر اور ویڈیو کا جس کے گانوں اور راگوں سے بہت سے عابد و زاہد فتنے میں پڑ گئے، یہ دین ہے اس ٹی وی اور ویڈیو کا جن کے سیریلوں میں ہم رات کے رات اپنی آنکھیں مل مل کر گزار دیتے ہیں، یہ دین ہے ٹیلی ویژن کی ان اڑیا تصویروں کا جو شرق و شفاف ذہنوں میں حیوانیت و شروانیت کا میٹھا میٹھا رس گھول کر انسان کو دیوانہ اور مجنو بنا دیتا ہے. پھر ایک اچھا انسان حیوانیت و شروانیت کے دلدل میں پھنس کر اپنی ہوس کی آگ بجھانے کی خاطر ہر وہ کام کر گزرتا ہے جس سے ایک سارے معاشرہ بے حیائی اور صفاقیت کی دہکتی ہوئی آگ میں بری طرح جلس کر رہ جاتا ہے. برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہو. دوستو، جگہ جگہ سینما ہال مسلم معاشرے کی تباہی و بربادی کے لیے کافی تھے، لیکن اسلامی دشمن طاقتوں کے ارادے اس سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک تھے کہ ہر ہر گھر فحاشی، عریانیت اور بےہودگی کا اڈا بن جائے، رشتوں پہ تقدس کی پامالی ہو، بے حیائی کا چرچا عام ہو اور ہر ہر گھر مستقل ایک سینما ہال بن جائے، نہ بھائی بہنوں کا احترام رہے، نہ ہی بیٹی ماں کا امتیاز رہے، باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر اور بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھ کر گانے بازے کی آوازیں اور ننگی تصویروں کو دیکھ کر خوب مزے لوٹے. اس کے لیے ان دشمنوں نے ٹی وی، وی سی آر اور ریڈیو کی لانس کو گھر گھر پہنچانا شروع کر دیا، اور اسٹار ٹی وی نے تو اخلاقی کردار اور بے حیائی کی تمام بنیادیں ہلا کر رکھ دی اور اسے اتنا عام کر دیا کہ آج نام نہاد مہذب گھرانوں کی پہلی ضرورت بن گئی. ہوس اور حیوانیت میں ڈوب کر حیا اور انسانیت کا پردہ چاک کرنے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گانے والوں کی کثرت ہو جائے، ہر جگہ گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے، شراب خوب پی جائے اور اپنے بزرگوں پر لعنت کی جائے، تو اس وقت سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھسنے، صورتوں کے مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کریں. دوستو، بے شک شراب کی طرح یہ گانے باجے، اڑیا تصویریں، فلمی افسانے انسانی دلوں میں غفلت ڈال دیتے ہیں، شہوانی جذبات جنسی لذات کو بھڑکا دیتے ہیں، بے حیائی کا عروج ہونے لگتا ہے،
رشتوں کا تقدس خون ہو کر رہ جاتا ہے اور انسانیت زمین بوس ہو جاتی ہے. یہی نہیں بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جو قوم بھی گانوں اور بازوں میں گرفتار ہوئی وہ کسی کام کی نہیں رہی, ترقی تو درکنار, اپنا اقتدار بھی برقرار نہ رکھ سکی. ذلت اور رسوائی کی آہنی پنجوں نے انہیں اپنے مضبوط شکنجے میں آ دبوچا, عزت و ناموس کی چادریں ان کے سروں سے کھینچ لی گئی, ہمت و سامردی سے مفلوج ہو کر گلچلی اور کم ہمتی کے دلدل میں پھنس کر تباہ و برباد ہو گئے. روم اور یونان جیسے عظیم قوموں کی زوال کی داستانیں پڑھیے. گانے اور بازوں اور اس کے نتیجے میں فحاشی و بے حیائی اسباب زوال میں شرح فہرست نمایاں نظر آئیں گے. دوستو, آج ٹی وی کے پروگراموں کے جو اثرات اور نتائج مرتب ہو رہے ہیں وہ سب یقیناً ہماری ہلاکت کا پیش خیمہ ہے. آج ہماری زندگی کا معیار پرانی احکامات اور طریق نبوی نہ ہو کر نئی تہذیب کا اسٹائل, وضع قطع, رہن سہن, آرائش و بےباش انداز گفتگو اور طرز تکلم ہو گیا ہے. ہر ایک پر سینما, ٹی وی اور سیریلوں کی چھاپ نظر آتی ہیں. ہماری وہ مائیں بہنیں جنہیں قرآن کریم نے خانہ نشینی کا حکم دیا تھا اور زمانے جاہلیت میں جس کا وہ آرائش و نمائش کیا کرتی تھی ان سے روکا تھا, سب حاجت کے وقت بغیر سے وہ زینت بقدر ضرورت باہر نکلنے کی اجازت دی تھی. لیکن افسوس سد افسوس ٹی وی اور ویڈیو نے بے حیائی اور بے پردگی کو اتنا عام کر دیا کہ آج وہی خواتین پردہ تو کیا اپناتی بلکہ ان کے اندر جذبہ نمائش اس قدر جاگ اٹھا ہے کہ بیچ بازاروں اور شہروں میں, گھروں اور محلوں میں نیم اڑیا لباس کا استعمال کر کے مردوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں, جس سے نہ صرف یہ کہ ان کی عزت و عزمت سر بازار نیلام ہو رہی ہے بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں شامل ہوتی جا رہی ہیں کہ بہت سی عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہیں, جو دوسرے اجنبی مردوں کی جانب مائل ہونے والی یا مائل کرنے والی ہوتی ہیں, ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں. آج کو کیا حال ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کو اجنبی مرد سے بات کرنا تو درکنار, جھانک کر دیکھنا بھی منع فرمایا تھا, آج وہی خواتین سینما ہالوں میں بڑے فخر و غرور کے ساتھ ہزارہ اجنبی مردوں بلکہ چوروں, ڈاکوں اور بدبختوں کے بازو میں بیٹھ کر یہ اعلان کرتی ہے کہ ہمیں مذہب اسلام کی پدھتی میں گھٹ گھٹ کر جینا پسند نہیں بلکہ ہمیں تمدن چاہیے یورپ کی, ہمیں تہذیب چاہیے امریکہ اور فرانس کی, ہمیں پوری سوٹ چاہیے انگلستان کی, بے محبا بازاروں اور شہروں میں گھومتی ننگی پوشیداؤں, ہمیں آسانیاں چاہیے مغربی اصول و قوانین کے تحت پربہار زندگی گزارنا. دوستو, یہ بے حیائی اور بے شرمی کا سبق ہمارے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو, عزیز و اقارب کو کس نے دیا؟ یہ کس کی دین ہے؟ تو ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ ہمارے ہی گھروں کے ان ٹیلی ویژنوں اور ویڈیو کیسٹ کی دین ہے جنہیں ہم مل کر بڑے فخر و غرور کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس لیے اگر آپ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو آج ہی یہ فیصلہ کر لیجئے کہ اب ہم سینما ہال کے قریب ہی نہ جائیں گے اور اپنے گھروں سے ٹی وی, وی سی آر اور ریڈیو کی لعنت کو نکال پھینکیں گے. بس اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ہم آلین نہ دیکھیں گے,
نہ دیکھیں گے, نہ دیکھیں گے, نہ دیکھیں گے, نہ دیکھیں گے, ٹی وی ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں, ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. معزز سامعین کرام, دل میں بیٹھ کر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ٹیلی ویژن میں گندی تصویریں نہیں دیکھیں گے. معزز سامعین کرام, آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ جامعہ کا یہ دن ایک تاریخی دن ہے, اس لیے کہ جامعہ میں پہلی مرتبہ
20 طلبہ کرام درس نظامی کی تکمیل کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے طلبہ کئی سال سے اپنی مادر علمی جامعہ حقانیہ کٹھور میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. ان کا یہ آخری دن ہے, اس کے بعد یہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے وطن اصلی پہنچیں گے. اپنے کچھ الوداع احساسات کے ساتھ درج عربی ہفتوں کی طرف سے ترجمانی کرنے کے لیے مولوی عثمان غنی کرناٹکی آ رہے ہیں. مولانا اسماعیل اجمال کی طرف سے 6200 روپے وصول ہوئے ہیں تمام حفاظ اور تمام علماء کے لیے. نیز ابراہیم گورا اجمال کی طرف سے 5000 روپے وصول ہوئے ہیں.
السلام علیکم. کتنا یہ جان کنہ جدائی کا دیر غم بیتاب کر رہی ہے ہمیں کثرت علم. کتنا یہ جان کنہ جدائی کا دیر غم بیتاب کر رہی ہے ہمیں کثرت علم. کہنے کو الوداع کہے جا رہے ہیں ہم, بیٹھے ہیں خون دل میں ڈبوئے ہوئے قلم. کہنے کو الوداع کہے جا رہے ہم, بیٹھے ہیں خون دل میں ڈبوئے ہوئے قلم. تیری ہی کچھ خبر ہے نہ اپنا ہی ہوش ہے, ہم بھی غموں سے چور جامعہ خاموش ہے. تیری ہی کچھ خبر ہے نہ اپنا ہی ہوش ہے, ہم بھی غموں سے چور جامعہ خاموش ہے. حزن و خوشی کا آج ہے دریا روا ادھر, علم و عمل سے لیس چلا کروا ادھر. قرآن اور حدیث کے قیمتی گوہر, تفسیر فقہ سے تیری دنیا میں بہر بھر. ڈوبے ہیں سب ملال میں حقانی سب سزا, ڈوبے ہیں سب ملال میں حقانی سب سزا. لائے کہاں سے ایسے حقانی و فاتحہ, لائے کہاں سے ایسے حقانی و فاتحہ. شیخ الحدیث وارث علم رسول ہے, محظوظ سب ہی طلب خواص و عوام ہے. اس سے میری مراد ہمارے شیخ حضرت مولانا شمس الدین صاحب ہے. شیخ الحدیث وارث علم رسول ہے, محظوظ سب ہی طلب خواص و عوام ہے. خوش حضرت صدیق نے تفسیر سے کیا, یا رب دعا ہماری صحت ان کو کر عطا. مفتی خلیل نے فقہ سے دامن کو بھر دیا, فن ادب سے ماہر عمر نے ہمیں کیا. ہر ہر نفر یہاں کا خود اپنی مثال ہے, ہر ہر نفر یہاں کا خود اپنی مثال ہے. یا کی فضا کو یارو بلانا محال ہے, یا کی فضا کو یارو بلانا محال ہے. قاسم عمر جی ان کی عنایت بھی دیکھیے, خلق حسن کے پیکر عثمان کو دیکھیے. عبد الرحیم نے کیا تجوید سے معمور, پاتے ہی رہے یحیی کے لہجے سے سب سرور. صادق سے ہم کو حوصلے کیا کیا نہیں ملے, گلزار علم دی کی حقیقت میں گل کھلے. گلشن کے پاس بانوں میں ان کا بھی ہے شمار, گلشن کے پاس بانوں میں ان کا بھی ہے شمار. اس جامعہ کی شان جہاں پر ہو آشکار, اس جامعہ کی شان جہاں پر ہو آشکار. اسلم کی شان ہم پر کیوں کر نہ آیا, در سن کا ہوا کرتا تھا ہر آن ذوق فشار. اس جامعہ کی بزم کی رونق ہے تو حنیف تیری عمر ہو لمبی اور تو رہے رفیق بڑا علم مفتی جو ہے استاد مہربان ہے فارسی کے ماہر استاد بے مثال یہ جامعہ تو یارو دینی دیار ہے یہ جامعہ تو یارو دینی دیار ہے لوگوں کا رہنما ہے یہ علمی بہار ہے لوگوں کا رہنما ہے یہ علمی بہار ہے پیش نظر ہو یارو جامعہ کا احترام اونچا بہت ہی ہوتا ہے استاد کا مقام پیش نظر ہو یارو جامعہ کا احترام اونچا بہت ہی ہوتا ہے استاد کا مقام احسان بھلا دینا تو اچھا نہیں ہے کام لازم ہے ان سے رکھنا تعلق تو بھی مدام ان کی وجہ سے عقل کا روشن ہوا چراغ ان کی وجہ سے عقل کا روشن ہوا چراغ رکھنا بہت ہی دور تکبر سے تم دما رکھنا بہت ہی دور تکبر سے تم دما اے آرزو مدینہ تجھ کو سلام شوق اے آرزو مکہ تجھ کو سلام شوق اے علم دی کے طالب تجھ کو سلام شوق اے علم دی کے شائق تجھ کو سلام شوق کہتے ہیں الوداع تمہیں سارے ہم نشین کہتے ہیں الوداع تمہیں سارے ہم نشین جا کر یہاں سے بھول نہ جانا ہمیں کہیں جا کر یہاں سے بھول نہ جانا ہمیں کہیں ساتھی وداع ہو کے ہمارے کہاں چلے مثل کمل چمک کے یہ سورے جہاں چلے اس جامعہ سے دین کے یہ کارواں چلے ایسا لگا کہ امن کے یہ پاس با چلے کیوں خدشہ فراق سے یہ آنکھ نم ہوئی کیوں خدشہ فراق سے یہ آنکھ نم ہوئی یہ اور بات ہے کہ جدائی نہ کم ہوئی یہ اور بات ہے کہ جدائی نہ کم ہوئی رنگینیوں سے اپنی جگہ کو سجاؤ تم حکم خدا رسول سبوں کو سناؤ تم پیاسے لوگوں کی پیاس ہمیں چاہ بجھاؤ تم امن و اماں کے پھول جہاں میں کھلاؤ تم دنیا کو پڑھ کے خلق و مروت کا دو پیام دنیا کو پڑھ کے خلق و مروت کا دو پیام لازم ہر ایک دل کو حقانی کا احترام لازم ہر ایک دل کو حقانی کا احترام ہاں جامعہ کے طلب کی یہ التجا ہے غم کا پہاڑ ٹوٹ کے ہم پہ گرائے آج احسان ہم سبوں پہ یہ رب کا ہوا ہے آج رہ بر ہر ایک تم میں کا دو بن چکا ہے آج ہم سب کو اپنے قلب میں رکھنا سنبھال کر ہم سب کو اپنے قلب میں رکھنا سنبھال کر ایسا نہ ہو کہ جاتے ہی رکھ دو نکال کر ایسا نہ ہو کہ جاتے ہی رکھ دو نکال کر محراب مسجد اور مناروں کو سلام میدان کے ذرا اور پہاڑوں کو سلام اے بازلو یہاں کے نقشے جل مٹا دو طاقت کو اپنی ساری اس پر ہی تم لگا دو اے بازلو یہاں کے نقشے جل مٹا دو طاقت کو اپنی ساری اس پر ہی تم لگا دو عثمان کی دعا ہے کہ یہ جامعہ رہے عثمان کی دعا ہے کہ یہ جامعہ رہے فیضا سے اس کے خالی کوئی نہ رہ سکے فیضا سے اس کے خالی کوئی نہ رہ سکے کتنا یہ جان کن ہے جدائی کا تیرے غم کتنا یہ جان کن ہے جدائی کا تیرے غم بیتاب کر رہی ہے ہمیں کثرت علم کہنے کو الوداع کہے جا رہے ہم بیٹھے ہیں خون دل میں ڈبوئے ہوئے قلم بیٹھے ہیں خون دل میں ڈبوئے ہوئے قلم السلام علیکم
موصوف اپنے الوداعی ترانے میں گویا کہ یہ کہہ رہے تھے ہم تو آئے تھے مثل بلبل ہم تو آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے دیکھ مالی اپنا باغ ہم تو اپنے گھر چلے الوداع ہونے کا غم دل میں چھپائے رکھنا الوداع ہونے کا غم دل میں چھپائے رکھنا آنکھوں میں آنسو نہ لانا دل میں سمندر رکھنا اسی الوداعی احساسات کو مقالے کی شکل میں لا رہے ہیں مولوی عمران کولہاپوری
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت پیش کرتا ہوں تمنا محبت کا سلام پیش کرتا ہوں تمنا محبت کا سلام اپنے احباب کو دیتا ہوں مسرت کا پیام معزز ساتھیوں جدائی فراق ہجرہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے حیات مستعار کی زندگی گزارنے کے لیے رب العالمین نے شاہ و گدا امیر و فقیر حاکم و محکوم جاہل و عالم شاگرد و استاد گدے کے دنیا میں جتنے بھی انسان آئیں گے وہ اس دلدوز منظر سے ضرور دو چار ہوں گے اگر ہجر و فراق کی لذت گر مصلیت نہ ہوتی تو خدا جانے کائنات انسانی کا کیا حال ہوتا تاہم اتنا ضرور ہے کہ بامانہ زندگی پرکیز زندگی کا عشر عشیر بھی حاصل نہ کر پاتی دوستو جدائی کی دو قسمیں ہیں ایک جدائی دائمی ایک عارضی دائمی جدائی کا داغ گہرا ہوتا ہے مگر اپنے مقصد کے خاطر ایسے بے شمار جدائیاں قربان کی جا سکتی ہیں عمران عام احباب جمع ہیں احوال دل کہہ دیں پھر کیا کہ التفات دل دوستہ رہے نہ رہے میرے گلستان علم کے گنجوں ہم اپنے غم و مسرت کی ملی جلی کیفیت کا کیسے اظہار کریں ہم فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں مسرت و شادمانی کے لیے دل کو مبارکباد دیں یا فراق و جدائی کے لیے غم انگیز مرحلے پر عشق سوئی کے رنج و آرن کے سمندر بہا دیں سمجھ میں نہیں آتا چھیڑوں داستان کیسے ہاں مسرت مجھے کھینچے ہے تو روکے غم مجھے کشتی میرے پیچھے تو مجدہار میرے آگے مگر آہ کہ خوشیاں اپنی جگہ مسلم مسرتیں اپنی جگہ قائم بھلا ہم اس منظر کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں ہم اس تاریخ کو کیسے بلا سکتے ہیں جس دن ہم جامعہ میں داخل ہوئے تھے اور جامعہ کے مشفق و اساتذہ اور ارباب جامعہ کے فداکاروں نے ہم اپنی آغوش میں لے کر آج تک ہمیں پیار اور محبت رافت اور رحمت شفقت سے سدھایا اور پڑھایا اور زندگی کی پرپیش راہوں سے گزار کر منزل مقصود تک پہنچایا آج ہم ایسے محسنین کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں اور ان کی جدائی ہمیں کیسے گوارا ہو سکتی ہے ان اساتذہ نے علم و حکمت کی فراوانی کے لیے ہم خاکساروں کے لیے کیا کیا اسباب مہیا کیے جو روز ازل سے کاتب تقدیر نے ہمارے مقدر میں لکھ دیے تھے اساتذہ کی محبت بھری نگاہیں جن کے بارے میں اقبال نے کیا کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں مجھے کہنے دیجئے ان مردان حق مردان غازی نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا شعور باردگی وجدان کی کیفیت حکمت و دانائی کے موتی محبت و رضایت کی چاشنی استقامت و عزت کا منصب دنیا و آخرت کی سعادت انہی کے قدموں کی برکت اور رات دن کی محنت سے ہمیں نصیب ہوئی اور مستقبل میں انہی کی دعاؤں سے کشتی پار لگے گی. اس پورے عرصے میں ان معزز اساتذہ کی محبت بھری نگاہیں, شفقت آمیز دانت اور تربیتی انداز نے کبھی نرمی کبھی گرمی کبھی ہلکی ہلکی ضربے اور کبھی کبھی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے محبت آمیز دانت, دوستوں کا اذرائے ظرافت مذاق, اساتذہ کرام کے وسیع تفکرات اور بلند روبانہ خیالات, وسیع القلبی اور فراخ دلانہ انداز, جذبہ محبت و شفقت نے پروان چڑھنے پھلنے پھولنے اور بننے سنورنے کے ایسے مواقع دیے جو ہماری حیات مستعار کا ایک حسین باب بن گئے. زندگی وہ انمیز نقوش ہیں جو تاکین حیات کر وہ جگر سے مخ نہیں ہو سکتے. ہم کن الفاظ میں داستان میر وفا, داستان صدق و صفا اور داستان الفت و محبت بیان کریں. یہاں کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے فرش راہ بنایا, یہاں کے قطرے قطرے نے ہمیں درس تطہیر و آگہی دی, اور یہ مدرسہ ہے تیرا مائکادہ نہیں ساکی. یہاں کے خاص سے انسان بنائے جاتے ہیں کہ مزاج ہمیں انسانیت کے اس جاں بر دور میں وہ انسانیت سکھنائی جو ہمارے مذہب اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرح امتیاز ہے. جس طرح محتاجوں یتیموں مریضوں غریبوں کی مسیحائی کے گر سکھلائے, وہیں پر درس و تدریس کی باریکیوں سے آگاہ کیا, تفسیر و حدیث کی رانائیوں سے ہمارے قلوب کو مزین کیا, تقویٰ طہارت کے نصائح عالیہ سے ہمارے سینے کو لبریز کیا, الغرض اس مخزن علمی کے چہار دیواری میں رہ کر ہمیں شعبہ زندگی میں پیش آنے والے تمام تر عمر کی رہنمائی بدرجہ عطا میسر ہوئی. اب ان قیمتی اثاثوں کی حفاظت و قدردانی ہماری ذمہ داری ہے, اور کما حقو ان سے مستفید ہونا ہمارا فرض منصبی ہے. لہذا میں اپنے اساتذہ سے درخواست کروں گا کہ ان اساتذہ کے حاصل کردہ علوم کی نشر و اشاعت اور ان کی بیان کردہ نصیحتوں پر عمل پیرا ہونا اپنے اوپر نظر کرم ہے, کیونکہ یہی ان کی اصل قدردانی ہے اور ہمارے حق میں یہی ان کا ذریعہ پیغام ہے. اللہ ہم کو صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. آخر میں ہم تمام اساتذہ کرام ارباب جامعہ اور دیگر محسنین و حاضرین سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم سے دانستہ یا نادانستہ کوئی غلطی اور گستاخی کی سرزد ہوئی ہو تو برائے کرم معاف فرما دیں, اور ہمارے قابلہ مستقبل کے لیے اپنی دعوت صالحہ میں ضرور یاد فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
حاجی ابو بکر اسحاق کی طرف سے جامعہ کے کتب خانے کے لیے 50,000 روپے وصول ہوئے ہیں, جزاک اللہ. سہیل بھائی اسحاق کی طرف سے تمام طلبا کے لیے 1,000 روپے انعام وصول ہوئے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جناب صدر ذی وقار, باتمکین علماء کرام, قابل قدر مہمانان عظام, دینی بھائیوں اور عزیز طلباء کرام, سب سے پہلے ہم بارگاہ عزی میں دل کی گہرائیوں سے حمد و ثنا کے پھول نچھاور کرتے ہوئے اس ذات ذوالجلال کے بے حد و حساب مشمون و مقرور ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم الشان سالانہ و دستار بندی اجلاس میں ان عالی مرتبت اور عظیم الشان شخصیتوں کے ارد گرد اور اپنے مہمان معظم کی مبارک معیت اور صحبت بے بہا کا گرا مایا موقع اور بہی خواہان جامعہ اور مخلص و متدین احباب و رفقا کے ساتھ مل بیٹھنے کی بابرکت اور روح پہور گھڑی عنایت فرمائیں. اس کے بعد ہم اس آستانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلدستہ سلام پیش کرتے ہیں جن کے پہم احسانات و عنایات سے ہم سبھی گراوار ہیں. آج ہمارے لیے نہایت خوشی و مسرت اور بے پناہ سرور و شادمانی کا دن ہے کہ ایک طرف ہم خدام جامعہ سالہائے گزشتہ کی طرح امسال بھی ماہ شوال سے لے کر آج کی اس تقریب تک بحسن و خوبی اس علم و عمل کے گہوارے دینی کے نو کو پلک سنوارنے اور تشنگان علوم اور نونہالان اسلام کے جذبہ علم اور علوم نبوت کی حصولیابی کے شوق و ولولے کو بجانے میں ہماتن مصروف مشغول رہے, تو دوسری طرف آج ہمارے درمیان ملک کی عظیم ترین معزز و مقتدر علمی و روحانی شخصیت, مفکر قوم و ملت, فخر گجرات, سرپرست جامعہ حضا,
و رئیس جامعہ فلاح دارین ترکیسر محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پودروی دامت برکاتہم کی ذات گرامی بحیثیت صدر اجلاس تشریف فرما ہے. نیز مہمان خصوصیہ کی حیثیت سے فخر الاماثل عارف باللہ پیر طریقت مرشدی حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی تشریف فرما ہے. تیری آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہیں, تیری آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہیں, یہ بزم یہ محفل گل گلزار لگے ہیں. اب ہم اپنی جانب سے اور اساتذہ جامعہ کی جانب سے آپ سبھی حضرات اساتین علم و فضل ارباب فکر و نظر اور دینی غیرت رکھنے والے دینی بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتے ہیں, خصوصاً حضرت صدر محترم و مہمان خصوصی کا. کیا محترم نے خدام جامعہ کی حقیر دعوت کو شرف قبولیت سے نواز کر اپنی بے پناہ مصروفیتوں اور سخت علالت کے باوجود سفر کی زحمتیں اور پریشانیاں برداشت فرما کر ہم بے قصوں کی حوصلہ افزا فرمائی, فجزاکم اللہ. یقیناً اس اجلاس میں آپ جیسے حضرات علماء ربانیین کی قدم رنجا فرمانا اور تشریف لانا ہم خدام جامعہ محبت و عقیدت عظمت و احترام اور اعزاز و اکرام کے تمام جذبات و احساسات کے ساتھ ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں کہ ہم جمی متعلقین جامعہ صدر محترم اور آپ حضرات علماء اعظام کی اس عزت افزائی اور ذرہ نوازی پر اپنے جذبات کی ترجمانی میں الفاظ و تعبیرات کو تنگ دامنی کا شکوا کنا پا رہے ہیں, کیونکہ آپ مخلصین نے ہمارے نحیف و ناتواں فقیر سے دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور گناہ و مصروفیات و مشاغل کے باوجود تشریف لا کر ہمیں شرف میزبانی سے نوازا اور ہمارے اس اجلاس کو زینت بخشی. ورنہ نادم ہوں واقعی کرم بے حساب سے, نادم ہوں واقعی کرم بے حساب سے, خوش آمدید, آپ کہاں میرا گھر کہاں. سامعین کرام, ہندوستان کی تاریخ میں سن 1701 عیسوی وہ تاریخ سال ہے جب فرنگیوں نے تجارت کے بہانے تجارتی بھیس میں اپنا پورا تہذیبی اثاثہ فکری پالیسی اور اسلام و قرآن کے سرچشموں کو کندہ کرنے کی حکمت عملی لے کر یہاں آیا اور ہندوستانیوں کے سوچ و فکر کو اثر نو بدلنا شروع کیا. چنانچہ انگریز اپنے مقاصد میں بہت حد تک کامیاب و کامران ہوا اور ارتداد بے دینی بے راہ روی اور بد اخلاقی و بد کرداری کو خوب سے خوب تر فروغ دیا. اور جب انگریزوں نے عصری علوم و فنون کے جدید نظام تعلیم کو فروغ دے کر اسلامی اور دینی تعلیم کو فرسودہ قرار دے کر تعلیمی اداروں سے اسلامی تعلیمات کو رخصت کیا تو اس موقع پر تجربہ کار خدا پرست و خدا شناس علماء و مفکرین نے دینی مدارس کے نام سے تعلیمی ادارے قائم کیے جن کے نتیجے میں ان مدارس نے مسلمانوں میں احیاء دین کا ایک تازہ جذبہ پیدا کیا. اتباع سنت, اسلام کے ساتھ محبت اور ان پر اعتماد کا تخم ان کے سینوں میں بویا اور اسلام کے تہذیبی ورثے کی حفاظت کا شعور پیدا کیا. یہ جامعات و مدارس صرف علم ہی نہیں عمل کی درگاہ ہیں. یہاں سے نکلنے والے کے ایک ہاتھ میں شمع علم اور دوسرے ہاتھ میں عمل کا پروانہ ہوتا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ ان مدارس نے اس و تنگی کے ماحول میں بھی ایسے افراد بلکہ کھیپ کی کھیپ اور جماعت کی جماعت تیار کی ہے جن کے پاس ایمان تھا, اعتقاد تھا, قرآن و سنت کی وہ امین اور عالم بردار تھے. الغرض ان مدارس نے مسلم معاشرے میں پھیلتے ہوئے تمام بدعات و خرافات اور فاسد رسم و رجواج کی بیتکنی کی اور اسلام کی صحیح شکل کو زندہ رکھا اور ہند سے تاخا کے بخارا و سمرقند بلکہ پوری دنیا میں انہی مدارس سے دین کے زمزمے اور ترانے بلند ہوئے, نور کے جلوے اٹھے, اسلامی تعلیمات کے چشمے سہرسو پھوٹے اور بر صغیر ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی بعض احد ساز شخصیات انہی مدارس سے پیدا ہوئی جن کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ شعر پوری طرح منظر کشی کر رہا ہے. اسی دریا سے اٹھتی ہے, اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند و جولا بھی, نہ لوگوں کے نشے من جن سے ہوتے ہیں تہو بالا. میں اس موقع پر بہت تواضع اور انکساری کے ساتھ پیری و مرشدی فخر الاماثل عارف باللہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی کا خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات, ہمارا یہ جامعہ بھی انہی مدارس و جامعات کی ایک کڑی ہے جس کے بانی اول, بزرگ و برتر, صاحب دل حضرت مولانا عبدالحق صاحب ہزاروی ہیں. حضرت والا تقریباً ایک صدی قبل اشارہ غیبی پا کر اس بستی کٹھور میں جلوہ افروز ہوئے اور آپ کی آمد سے اس علاقے میں علم و معرفت کا چرچا ہوا اور آہستہ آہستہ ان کا قائم کردہ مدرسہ دارالعلوم
دارالعلوم کی شکل اختیار کر گیا اور اس دارالعلوم کی اس قدر شہرت ہوئی کہ قرب و جوار ہی نہیں بلکہ دور دراز علاقے سے بھی تشنگان علوم نبوت اور وارثین انبیاء اپنی علمی تشنگی بجانے کے لیے پروانہ وار جمع ہونے لگے اور حتی المقدور علم کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے وطن لوٹے اور وہاں پہنچ کر حفاظت اسلام اور فروغ دین محمدی کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اس جامعہ کے فیض یافتہ شخصیات نے اشاعت دین اور حفاظت دین کے لیے بڑے بڑے جامعات اور دارالعلوم کی داغبیڑ ڈالی جو قابل صد ستائش بھی ہیں اور امت کے لیے سرمایہ افتخار۔ چنانچہ صوبہ گجرات کی مرکزی درسگاہ اور شہرت یافتہ منبع علم و عرفاں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین داویل اور مدرسہ مفتاح العلوم تراج کے بانیین حضرات بھی اسی جامعہ کے خوشاکیں اور فیض یافتہ تھے۔ لہذا اگر ہم اپنے اس جامعہ کو گجرات کے مدارس کے لیے ام المدارس کا خطاب دیں تو یہ خطاب دینا عین حقیقت ہوگا، لیکن قدرت الہی نے ہم مسلمانوں کی کوتاہی، ناعاقبت اندیشی اور لاپرواہی کی وجہ سے اس لہلہاتے ہوئے چمنستان علم کو یکسر بدل ڈالا اور یہ باغ علم و عرفاں خزا کی نظر ہو گیا اور اس جامعہ کا وجود صرف ایک چھوٹے سے مکتب کی شکل میں تقریباً ایک صدی تک باقی رہا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قدرت الہی جوش میں آئے گی اور پھر سے اس کی عظمت و رفعت، قدر و منزلت بحال کر دے گی، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ ایک صدی تک اس جامعہ کے تغافل کا شکار ہونے کے بعد بھی جب اس کی نشأت ثانیہ ہوئی تو وہ بھی حضرت مولانا عبدالحق صاحب کے ہاتھوں ہوئی جو دارالعلوم دیوبند کے ہونہار اور مایہ ناز زمانہ شناس عالم و فاضل تھے۔ حضرت مولانا ہی کی بیلوس قد و کاوش اور حد درجہ محنت و لگن فکر امت نے اس جامعہ کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اسی مناسبت سے اس ادارے کو انہی دونوں بانیین کی طرف منسوب کرتے ہوئے جامعہ حاضر کا نام جامعہ حقانیہ اسلامیہ رکھا گیا اور نشأت ثانیہ ہوئی اور 23 سال کی بہت قلیل مدت میں بہت سی ترقیات سے ہمکنار ہوا۔ قوائف جامعہ۔ معزز سامعین کرام، اب میں آپ حضرات کی خدمت میں سالہ گزشتہ کی طرح نئے تعلیمی و تربیتی نظم کا مختصر جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ امسال تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز 11 شوال کو بڑی آب و تاب اور شوق و جذبے کے ساتھ تقریباً 240 نئے طلبہ کے داخلے عمل میں آئے، درجات حفظ میں 158، درجات اردو فارسی اور عربی میں 229 طلبہ پورے سال تعلیم و تعلم میں دل جمعی کے ساتھ لگے رہے۔ اس طرح پورے سال طلبہ کی مکمل تعداد 387 رہی، جن میں سے 93 طلبہ الحمدللہ اسی بستی کٹھور سے تعلق رکھتے ہیں، بقیہ سبھی طلبہ قرب و جوار اور ملک کی مختلف ریاستوں مہاراشٹر، آندھر پردیش، بہار، یو پی، راجستھان اور کرناٹک وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جامعہ کے شعبہ جات۔ شعبہ تحفیظ القرآن الکریم، اس شعبے میں کل 8 درجے پورے وقت کے اور اسکول جانے والے طلبہ کا 1 درجہ ہے۔ اس طرح اس شعبے میں کل 9 درجات 9 معلمین کی زیر نگرانی 158 طلبہ عزیز امسال 33 طلبہ کرام نے تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کی ہے، جن کی شالپوسی اور تقسیم اسناد کے ذریعے حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس شعبے میں پڑھنے والے طلبہ کے لیے ہر ماہ ایک پارا یا اس سے زیادہ حفظ کرنے پر بطور انعام کچھ رقم بھی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے طلبہ میں محنت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا اور پارے قرآن کی تکمیل میں سبقت لے جانے کے عادی بنے۔ آج کے اس اجلاس میں شال پوشی کیے جانے والے طلبہ کو اپنی طرف سے اور اساتذہ جامعہ کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان حفاظ کرام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل قرآن کریم کو ان کے سینے میں محفوظ فرمائے اور اس حفظ قرآن کی بدولت دارین میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اب تک اس شعبے کے تحت قصبے کٹھور کے 81 طلبہ اور پورے 384 طلبہ کرام حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ این سعادت بزور بازو نیس تا نبخش خدا بخشندہ۔ شعبہ تجوید و قرآت۔ اس شعبے میں تکمیل سبا و ثلاثہ کے 3 سند یافتہ قاری صاحبان خدمت انجام دے رہے ہیں۔ حفظ و عالمیت کے تمام درجات کے طلبہ کے لیے تجوید کی درسگاہ میں جانا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اس شعبے میں طلبہ روایت حق اور قراءت سبا و عشرہ کی تکمیل کرتے ہیں۔ انسان 9 طلباء کرام نے قراءت ثلاثہ اور 7 طلباء کرام نے قراءت سبا کی تکمیل کی ہے۔ شعبہ عالمیت۔ اس شعبے کے تحت اردو کا 1 درجہ، فارسی کا 1 درجہ اور عربی کے کل 7 درجے ہیں۔ کل 229 طلباء کرام 17 مدرسین کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس موقع پر
مجھے اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ سال گزشتہ تک جامعہ میں درجہ مشکات تک ہی کی جماعت تھی، آگے دورے کی تکمیل کے لیے طلبہ دیگر مدارس میں داخلہ لیتے تھے، طلبہ اساتذہ اور بیہی خان مدرسہ مدت سے اس بات کے شائق اور متمنی تھے کہ جامعہ ہی میں دورہ شروع کر دیا جائے تاکہ طلبہ عزیز مادر علمی ہی سے درس نظامی کی تکمیل کر لیں. بحمد اللہ جامعہ کی شورا نے بیہی خان مدرسہ کی اس دیرینہ آرزو کی طرف توجہ دیتے ہوئے سال رواں سے دورے کا درجہ شروع کر دیا گیا اور اس کے لیے سارے انتظامات بھی مکمل کر لیے، اور اس طرح بحمد اللہ جامعہ ہی میں درس نظامی کی تکمیل کا نظام ہو گیا. نتیجتاً امسال جامعہ سے پہلی بار 20 طلبہ درس نظامی کی تکمیل کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور محدث کبیر حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری دامت برکاتہم نے بخاری شریف کا آخری درس دیا. شعبہ انگریزی. انگریزی عہد حاضر کی ترقی یافتہ زبان ہے، اس کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر شخص اس کی ضرورت و اہمیت سے واقف ہے. چنانچہ اس زبان کی اہمیت کے پیش نظر ہمارے جامعہ میں شروع سے ہی درجے اردو سے لے کر درجے عربی سوم تک انگریزی کی تعلیم لازمی ہے، جس کی مواظبت اور پابندی ان درجوں کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے. اس شعبے کے لیے 3 مدرس خدمت انجام دے رہے ہیں، نیز انگریزی کے آخری سال کے طلبا کو جنرل نالج بھی دیا جا رہا ہے. شعبہ کمپیوٹر. آدھے حاضر کی ایک اہم ضرورت کمپیوٹر بھی بن گیا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال لازم ہو چکا ہے. اس لیے جامعہ میں بھی درجہ مشکات کے طلبہ کو روزانہ کھانے کے بعد 1 گھنٹہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے. الحمدللہ طلبہ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں. شعبہ مکاتب. بنیادی تعلیم ٹھوس اور بہتر سے بہتر طریقے پر ہو، اس غرض سے جامعہ نے مکاتب کا شعبہ بھی قائم کر رکھا ہے. اس قصبے کٹھور اور اطراف کے پسماندہ علاقوں میں اس شعبے کے تحت 6 مکاتب قائم ہیں، جس میں 180 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. طلبہ کرام کی انجمنیں. تقریر و بیان و خوش کلامی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کی ضرورت ہر دور میں یکساں ہے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس نئے دور میں اس کی اہمیت اور احتیاط ضرورت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. تقریر و بیان اور طلاقت لسانی قوموں کا رخ بدلنے، تبلیغ اور دعوت و تحریک کا پیغام عام کرنے کے لیے ناگزیر ہے. اس کی تمرین و مشق ان کی تمرین و مشق کے لیے طلبا کی مختلف انجمنیں جامعہ میں قائم کی گئی، جس میں طلبا اپنے اساتذہ کی نگرانی میں انتہائی ذوق و شوق سے حصہ لے کر اپنی خوابیدہ اور مخفی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں. چنانچہ اس کے لیے حسب ذیل 5 شعبہ جات ہے. نمبر 1 بزم حقانی. اردو زبان کی انجمن ہر 15 روز پر 1 بار متعدد نشستیں لگاتی ہے تاکہ سبھی طلبہ کو زیادہ سے زیادہ مشق و تمرین کا موقع ملے اور اس میں حصہ لے کر اسٹیج کے خوف کو ختم کر کے بے باکانہ اسلام و ایمان اور امن و آشتی کا پیغام دنیا والوں کو دے سکے. تمام نشستوں کے اختتام پر 1 بڑی نشست لگتی ہے، جس میں منتہی طلبہ تقریر کرتے ہیں تاکہ بڑے مجمع کے سامنے بیان کرنے کا حوصلہ ان میں پیدا ہو اور ان کی ہمت بڑھے. سال کے اختتام پر طلبہ کے درمیان مسابقہ کا اجلاس منعقد کیا جاتا ہے اور اول اور دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو گرا قدر انعام بھی دیا جاتا ہے. طلبہ سال بھر اس میں انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ شریک رہے اور اپنی صلاحیتوں کو آزمائی کرتے رہے. وہ طلبہ جن میں کچھ حد تک بولنے اور تقریر کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، انہیں جمعہ کے روز قرب و جوار کی بستیوں کی مسجدوں میں تقریر کے لیے بھیجا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خود ان طلبہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور قرب و جوار کے گاؤں والے بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. نمبر 2 بزم قرآنی. اس انجمن کے تحت پورے سال طلبہ تجوید و قرآن کی مختلف کیفیات، ترتیل، تدویر اور حد، نیز اذان و اقامت، خطبہ جمعہ کی مشق کرتے ہیں. اس انجمن کے تحت سال کے اختتام پر 1 بڑا مسابقتی اجلاس منعقد کیا جاتا ہے اور مشہور و معروف قراء حضرات کو دعوت دی جاتی ہے. حضرات قراء کرام طلبہ کی تیاری اور مشق و تمرین کی خوبی دیکھ کر تعریفی و توثیقی کلمات کے ذریعے بارہا طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی کر چکے ہیں. شعبہ النادی العربی. اس شعبے میں درجات عربی کے سبھی طلبہ حصے لیتے ہیں. اس شعبے کے تحت ہر مہینے کسی متعین دن عشاء کی نماز کے بعد متعدد اور مختلف نشستیں لگتی ہے اور طلبہ اس ماہانہ پروگرام میں ذوق و شوق سے حصہ لے کر اپنی خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں. شعبہ حاضر کے تحت ہر سال افتتاحی اور اختتامی اجلاس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے اور طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. شعبہ دعوت و تبلیغ، طلبہ کو امت کے اجتماعی مسائل سے واقف کرانے کے لیے ہر 15 روز پر دعوتی جماعتیں 12 گھنٹے اور 24 گھنٹوں کی تشکیل پر قرب و جوار کے گاؤں اور دیہاتوں میں پابندی کے ساتھ بھیجی جاتی ہے۔ بدھ کے روز بعد نماز عصر طلبہ کے مابین موقر و محترم اساتذہ کرام کا دعوتی بیان رکھا جاتا ہے تاکہ طلبہ میں دعوت و تبلیغ کا ذوق و شوق اور جذبہ دعوت کو بڑھایا جائے۔ ماشاءاللہ طلبہ میں ہر ہفتے جماعت میں جانے کا شوق بہت بڑھ چکا ہے اور ہر جمعرات کو طلبہ کرام بھاری تعداد میں قرب و جوار کے گاؤں میں جاتے ہیں اور امت کی صحیح سمت میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال فارغ ہونے والے طلبہ میں سے کچھ 1 سال کے لیے بھی روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان طلبہ کرام کی محنت و لگن کو قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ جامعہ کا کتب خانہ، کسی بھی دارالعلوم اور جامعہ کی روح اس کا کتب خانہ اور دارالمطالعہ ہے۔ جامعہ کا بھی اپنا ایک مستقل کتب خانہ ہے جس میں تقریباً 25 فنون کی درسی و غیر درسی کم و بیش 8000 کتابیں موجود ہیں۔ کتابوں کی اس معتد بھی تعداد کا جمع کرنا بحمداللہ اہل خیر حضرات کے تعاون سے آسان ہوا، جس میں ہماری اس بستی کٹھور کے مخلص حضرات کا تعاون قابل ذکر ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کے علوم تو جو اربوں اور خربوں کتابوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کے پیش نظر کتابوں کی یہ تعداد سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ خدام جامعہ کتابوں کی اس قلت کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ ہر سال رویداد پیش کرتے ہوئے آپ حضرات سے اس نہایت اہم ضرورت کی طرف تعاون کے لیے اپیل کی جاتی ہے اور الحمدللہ آپ حضرات کی طرف سے اس اپیل پر قابل ذکر توجہ بھی ہر بار دی جاتی ہے۔ میں مقرر آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جامعہ کی اس اہم ضرورت و احتیاط کو سمجھیں اور اس طرف اپنی توجہ مبذول فرما کر اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے کتابوں کا ہدیہ کر کے صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں۔ جامعہ کو صدمہ، بزرگان محترم اس دار فانی کی ہر چیز فانی، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن بعض شخصیات کی وفات سے نہ صرف خاندان، معاشرہ اور خطہ متاثر ہوتا ہے بلکہ پوری ملت اور قوم کو نقصان پہنچتا ہے۔ اظہر ہند دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب و کار گزار محتمیم حضرت مولانا غلام رسول خاموش صاحب کا سانحہ ارتحال بھی اسی نوعیت کا ہے۔ ان کی وفات تمام علمی و دینی حلقوں کے لیے بالعموم اور دارالعلوم کے لیے بالخصوص ایک جانگدار سانحہ اور صبر آزما نقصان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات کو جنت الفردوس میں درجات عالیہ اور اپنے مقام قرب میں پہم ترقی عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے علاقے کی موقر علمی درسگاہ دارالعلوم اشرفیہ کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی عارف حسن صاحب بھی واصل بحق ہو گئے۔ حضرت مولانا کے فیوض سے عرصہ دراز تک سرزمین گجرات مستفید ہوتی رہی، آپ کی وفات بھی امت مسلمہ کے لیے زبردست خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نعم البدل مرحمت فرمائے۔ آپ ایک متبحر عالم دین ہونے کے ساتھ قادر الکلام خطیب بھی تھے۔ جب آپ تقریر فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ منہ سے ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے موتی چھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خطابت کا ایسا عجیب و غریب ملکہ عطا فرمایا تھا کہ کسی بھی موضوع پر گھنٹہ ٹو گھنٹہ بلا تکلف بول لینا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مضامین اونچے درجے کے عالمانہ اور عارفانہ، لیکن انداز بیان اتنا سہل کہ سنگ لاکھ مباحث بھی پانی ہو کر رہ جاتے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اسی طرح جامعہ حاضہ کے درجے حفظ کے استاد حضرت مولانا ابراہیم صاحب شہوی کا معصوم صاحب زادہ، جو جامعہ ہی میں درجے حفظ میں تعلیم پذیر تھا، اپنے 4 رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نیز جامعہ کے ایک محسن جناب اقبال بھائی عملہ قریبی زمانے میں وفات پا گئے۔ جامعہ میں ان تمام مرحومین کے لیے قرآن خوانی کر کے اصال ثواب کیا گیا اور دعائیں کی گئی۔ جامعہ کا تعمیری پروگرام اللہ کے فضل و کرم اور اس کی نصرت و توفیق سے 11 سال کے قلیل عرصے میں درسگاہوں کی وسیع و عریض عمارت، عالیشان مسجد، مطبخ اور 8 اسٹاف کوارٹرز تیار ہو گئے۔ نس دار التام کتب خانہ یعنی لائبریری ہال کی تعمیر جو سال گزشتہ شروع کی گئی تھی بحمد اللہ قریب الختم ہے اور رمضان کے بعد اس کا استعمال شروع ہونے سے کافی سہولت ہو جائے گی۔ اس وقت درسگاہ کی عمارت کی بالائی منزل رہائش کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، لہذا دارالاقامہ کی تعمیر کی شدید ضرورت ہے، مگر بجٹ کافی لمبا چوڑا ہے، تعمیر کی تکمیل کے لیے کافی سرمایہ درکار ہے۔ اہل خیر حضرات سے اپیل ہے کہ اس کی طرف توجہ فرما کر اپنا سرمایہ اس کار خیر میں لگائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ مجلس شورا و اساتذہ کرام کا شکریہ. اس سنہرے موقع پر میں جامعہ کے معزز اراکین کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ جامعہ کی یہ روز بروز ترقی اور کامیابی کا سہرا انہی حضرات اراکین شورا کے سر جاتا ہے، جنہوں نے بے لوث جذبے مخلصانہ اور ہمدردانہ کوششوں کے ذات جامعہ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے. حق تعالی شانہ دارین میں انہیں اجر جزیل عطا فرمائے. نیز جامعہ کے تمام اساتذہ کرام کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ سال بھر مخلصانہ خدمات انجام دیتے رہے اور جامعہ کی ترقی کے لیے ہماوت فکر مند رہے. فجزاہم اللہ احسن الجزا. اہل کٹھور کا شکریہ. کٹھور کے مخلص و ہمدرد باشندگان کا اگر شکریہ ادا نہ کیا جائے تو بڑی ناسپاسی ہوگی کہ جن کا مخلصانہ تعاون ہر وقت جامعہ کو میسر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دارین میں انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. ان تمام ہمدردان جامعہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے طلبہ کے انعام کے لیے خطیر رقم عنایت فرمائی. اسی طرح میں ان سارے احباب اور دینی بھائیوں کا بھی احسان مند ہوں کہ ان حضرات نے دامے درم قدم سخو نے جامعہ کا تعاون کیا ہے. آخر میں ایک بار پھر ہدیے تشکر و امتنان مہمان معظم اور صدر محترم و مہمان خصوصی کی خدمات عالیہ میں پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات نے اپنی گوناگوں قومی ملی اور دینی مصروفیتوں کے باوجود ہماری درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا اور قدم رنجا فرما کر ہماری عزت افزائی کی اور اجلاس کو زینت بخشی. ہم خدام جامعہ کو اپنے نصائح و ارشادات سننے کا بہترین موقع عنایت فرمایا. شکرانہ پیش ہے یہ حضوری میں آپ کے. ایک آش روز آئے یہ موسم بہار کے. عید ازمن و جملہ جہاں امین بات. محترم حضرات، اب موقع ہے کہ امسال جن طلباء کرام نے جامعہ سے حفظ مکمل کیا ہے ان کی سال پوشی کی جائے اور ان کے سند سے نوازا جائے. امسال جامعہ میں 33 طلباء کرام تکمیل حفظ کر رہے ہیں، جن میں سے 27 طلباء فی الحال حاضر ہیں، 6 طلباء کسی مجبوری کی بنیاد پر حاضر نہیں ہیں. ان سارے طلباء کا ایک ممتحن کے ذریعے سے امتحان لیا گیا. اس میں اول نمبر حاصل کر رہے ہیں حافظ محمد انس ناگپوری، حجی ایوب کاکا کھلوڑ والے کی طرف سے جامعہ کے کتب خانے کے لیے 50,000 روپے کا اعلان کیا جا رہا ہے. فجزاکم اللہ. حافظ زید کٹھوروی، حافظ سہیل کڑی، حافظ ابراہیم بھروچی، حافظ حنزلہ ممبوی، حافظ محمد سیف نواپوری، حافظ محمد رفیق کرناٹکی، حافظ محمد رقیب کٹھوروی، حافظ محمد زید بھروچی، حافظ تاج محمد راجستھانی، حافظ سہیل نواپوری، حافظ صداقت اللہ سورتی، حافظ زید کٹھوروی، حافظ رفیع یوپی، حافظ عبد الرقیب مفضل کٹھوروی، حافظ عظمت اللہ کرناٹکی، حافظ حارث کٹھوروی، حافظ شکیل عالم بنگالی، حافظ محمد طاہر راجستھانی، حافظ یعقوب کٹھوروی، حافظ انعام الحق بہاری، حافظ محمد سورتی، حافظ رفیق کرناٹکی، حافظ محمد طیب کرناٹکی، حافظ توقیر بہاری، حافظ اشتیاق بہاری، حافظ بلال کرناٹکی، حافظ محمد جنگھواوی. رشید بھائی پارک کی طرف سے کتب خانہ کے لیے 5,000 روپے کا انعام آیا ہے. اب موقع ہے کہ جن
طلبہ کرام نے ان سال جامعہ سے درس نظامی کی تکمیل کی ہے، ان کے دستار بندی سے اعزاز کیا جائے اور سند عطا کی جائے۔ اس میں اول نمبر حاصل کر رہے ہیں مولوی محمد معراج ممبوی۔ مولوی زبیر ملکاپوری، مولوی سرفراز بہاری، مولوی عابد بھروچی، مولوی سالم بودھانوی، مولوی عمران کولہاپوری، مولوی محمد عثمان کرناٹکی، مولوی عرفان کٹھوروی، مولوی محمد امین کولہاپوری، مولوی عبد الناصر کولہاپوری، مولوی اکرام الدین راجستھانی، مولوی رفیع الدین بھروچی، مولوی روشن الدین راجستھانی، مولوی محمد حمزہ راجستھانی، مولوی عثمان راجستھانی، مولوی عبدالعزیز گھنا، مولوی محمد آصف کونڈوی، مولوی حذیفہ ممبوی، مولوی فرید الدین راجستھانی، مولوی عبد الہادی راجستھانی۔ کے بعد امسال جن طلباء کرام نے قرات سبا و عشرہ کی تکمیل کی ہے ان کو بھی سند دی جا رہی ہے۔ قاری عابد بھروچی، قاری عثمان کرناٹکی، قاری محمد معراج ممبوی، قاری زبیر ملکاپوری، قاری سرفراز بھاگلپوری، قاری سالم بودھانوی، قاری عرفان کٹھوروی۔ تمام فارغ ہونے والے طلبا کو آج کے ہمارے اجلاس کے صدر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی طرف سے ایک ایک کتاب ہدیے میں دی جا رہی ہے. زکریا ابراہیم ڈوبا کتب خانے کے لیے 5000 روپے, دہی فیملی کی طرف سے 1000 روپے, اب قبل اس کے کہ ہم آج کے ہمارے مہمان خصوصی و صدر محترم کے ملفوظات سے فائدہ اٹھائیں, میں حضرن تلاوت کلام پاک کے لیے حذیفہ قسمبوی کو دعوت دیتا ہوں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء, بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوي يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيما أنت من ذكريها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأن لهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. صدق الله العظيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، عزیزو، یہاں حاضر ہونے کے مان بعد آپ حضرات کے دیکھنے کے بعد ذہن یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ صالحین کے لباس میں ملبوس اتنے لوگ ہمارے سامنے ہیں. صلاح، رشد کی جو ظاہری علامت ہو سکتی ہے، الحمدللہ اس مجمع میں موجود ہے. یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ دوسرے موقع پر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ زیادہ مطابق یہاں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. صالحین کا جو تشبہ اختیار کرے گا لباس میں، اعمال میں، تو ان کا شمار بھی انہی میں ہوگا. ہمارے حضرت ماں برادر صاحب رحم اللہ اکثر ایک شعر پڑھتے تھے، شعر تو نہیں یاد رہتا مجھ کو، لیکن وہ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب گئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی تعلیمات پر تو پورے عمل نہیں کر سکے، آپ جیسا دل تو ہم نہیں بنا سکے، لیکن آپ کی صورت میں ہم آئے ہیں، اس وجہ پر ہم پر رحم فرمائیے. آپ کی صورت شکل میں ہم آئے، داڑھی ہے، چھاپا ہے، لباس ہے، اس میں آئے، اس بنا پر ہمارے اوپر رحم فرمائیے. ان لباس کا بھی اللہ کے نبی بہت بڑا درجہ ہے. مجھے ایک روایت یاد آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگروں کو ہدایت ہوئی، تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے لباس میں آئے تھے، اس بنا پر اللہ نے ان کو ہدایت دی. لباس کی بہت عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے، لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. میں گیا لندن پہلی مرتبہ، تو جس مسجد کا افتتاح تھا اس میں ایک مکتب بھی ہے، مدرسہ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں طلبہ اسے پڑھتے ہیں، چار گھنٹہ، پانچ گھنٹے کا. جب چھٹی ہوئی تو اسی لباس میں لندن کی سڑکوں پر پھر رہے تھے. مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ لندن میں ایسے لباس میں یہ حضرات موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی دعوت ہے اسلام کی طرف، اسلام کی طرف بہت بڑی دعوت ہے. اس کے اندر کشش ہے، ہم ظاہری صورت بھی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اثر ڈالے گا. لکھا ہوا ہے کہ محمد علی جوہر برابر جواہر لال نہرو وغیرہ سے بات کرتے رہتے تھے، جانتے ہی ہوں سب لوگ نام، درمیان میں بھی برابر سبحان اللہ الحمدللہ وہ کہتے تھے، بالقص کہتے تھے کہ یہ موتقی تو نہیں اس کا ہے، لیکن اس کا اثر ضرور اس پر پڑے گا جواہر لال پر. ہم لوگوں کے اندر کمزوریاں ہیں میرے دوستو، اپنے دین کی، اپنے سنت کی جو اشاعت کا دیکھ دائیہ اور جذبہ ہونا چاہیے اس میں کمی ہے. ہم تو زیادہ انشاءاللہ بھی نہیں کہتے، الحمدللہ بھی نہیں کہتے. سات کلمات ایسے ہیں جس کو آدمی اس کو بجا لائے, اس کو کہے موقع پر, سعادت اس کو حاصل ہوگی, نعمت ملے الحمدللہ کہے, مصیبت آئے انا للہ انا الیہ راجعون کہے, تعجب کی بات ہے سبحان اللہ کہے, بڑی چیز دیکھے اللہ اکبر, سات کلمات ہیں, اس کی مستقل فضیلت ہے. یہ بھی بچوں کو سکھانا چاہیے, مشق کرانا چاہیے, جگہ جگہ موقع موقع سے اللہ کا نام آنا چاہیے زبان پر, یہ بھی دل میں اثر انداز ہوگا. یہ کلمے بھی اثر انداز, جب سبحان اللہ کہے گا, الحمدللہ کہے گا, اللہ کا نام آئے گا زبان پر, کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ ایک مصری عالم نے لکھا ہے کہ سلام کے اشاعت کو اس لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا نام سلام جو ہے بار بار زبان پائے گا, جب اللہ کا ذکر کثرت سے ہوگا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے میرے دوستو. تشبہ یہ بھی وہی ان کے قول میں, ان کے فعل میں, ان کے لباس میں, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو کم بھی نہیں سمجھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اجعل سیرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ. اے اللہ ہمارے باطن کو ظاہر سے بھی اچھا کر دیجیے, لیکن ظاہر کو بھی صالح بنا دیجیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں ظاہر کی ضرورت نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بھی قائم فرما دیا ہے. باطن کی صلاح ظاہر کی زیادہ اہم ہے, لیکن ظاہر کی صلاح بھی کچھ کم نہیں ہے, اسی کو مرتب. خواجہ محمد معصوم نے لکھا ہے کہ جس طرح یہاں ظاہر شرمندہ رہتا ہے باطن سے, قیامت کے بازار میں ہے باطن شرمندہ ہوگا ظاہر سے. ظاہر کو جو اللہ تعالیٰ عنایات فرمائیں گے, ادا من گرفتہ بسویم کشیداس نادم بچس میں خود کی جمالے تجیدس, اس آنکھ پر بھی ناز کرے گا, اس آنکھ نے آپ کے جمال کو دیکھا, تو آنکھ سے دیکھا, ہاتھی سے خانے کعبہ کے دروازہ پکڑا, اس کے پردے کو پکڑا, ہاتھ سے قرآن شریف چھوا, تو کہتے ہیں خواجہ محمد معصوم کتنے بڑے شخص ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہاں ظاہر باطن سے شرمندہ رہتا ہے, وہاں باطن ظاہر سے شرمندہ ہو جائے گا, کہ یہ انعام اس کو ظاہر میں ملنا ہے. اللہ غنی میرے دوستو, ہمارا کل ہوں, ہمارے کل ظاہر و باطن سب خیر ہی خیر ہے. اس بنا پر ظاہر کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کہتے تھے کہ اگر تمام مسلمان جماعت سے نماز پڑھنے لگے تو اغیار اس سے متاثر ہو جائے, سب جماعت سے نماز ہی پڑھنے لگے اغیار متاثر ہو جائے. میر ماد نے کیا پڑھا کیا ہوا یہ تو دوسری بات ہے, مگر میرے دوستو صالحین کے لباس میں سبھی کو اچھائی معلوم ہوتی ہے, سب اچھا لگتے ہیں, بڑے لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی صالحین کے لباس کو اچھا سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب جو اجل خلفا میں تھے حضرت تھانوی کے, یہی لباس پہنتے تھے, ڈپٹی انسپکٹر تھے, بڑے عہدے پر تھے, لباس یہی تھا, وہ یہ پہنتے. کوئی انگریز کہتا تھا ہے کہ خواجہ صاحب آپ تو اس لباس میں شہزادے معلوم ہوتے ہیں, آپ تو اس لباس میں انگریز کہتا تھا شہزادے, ہم جو اس کی قدر نہ کریں تو وہی بات. بہرحال آپ نے قدر کیا, مدرسے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو مولوی صاحب, اتنے لوگوں کو صالحین کے لباس میں, اتنے لوگوں کو زمین میں ہم نے پھیلا دیا, یہ کم فائدہ مدرسے کا؟ مدرسے کا فائدہ میرے دوستو حکومت کو بھی ہے, اتنے لوگوں کے کھانے کا پینے کا بجلی کا انتظام مدرسے کر رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں, کیا گاؤں کا بار کم نہیں ہو رہا ہے؟ ہم ان کی ملازمت کے ذمہ دار ہیں, ہم ان کے معاش کے ذمہ دار ہیں, اتنے لوگوں سے ہم نے پاری کر دیا حکومت کو, ہم لوگ دوسری چیز کیا کریں گے؟ ہم تو نفع سے ہیں, نافع مومن وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچتا ہے, بہترین مومن وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچائے. بہترین فائدہ میرے دوستوں پہنچ رہا ہے, حکومتوں کو ہم سے پہنچ رہا ہے. جو غلط چیزیں ہیں وہ غلط ہیں میرے دوستوں, یہ نہ کہ کیا غلط کام کر سکتے ہیں, صالحین ہیں میرے دوستوں, شعار صالحین پر ہیں, لباس صالحین میں ہیں. انشاءاللہ اس کے برکات سے سارے عالم مستفید ہوں گے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں آئی میرے دوستو, یہ جو شہادت دی گئی یہ بہت بڑی شہادت ہے. علماء نے آپ کو شہادت دیا ہے, سند دیا ہے, اس کی آپ کو ہم کو قدر بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دیا ہے, بہت بڑی بات ہے. سند کو میں نے اوپر رکھا اور چادر کو نیچے رکھا. اس میں مجھے حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب کا خواب یاد آ گیا, اس طرح کو میں نے کیا. حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب نے خواب دیکھا کہ میں ملا حسن کتاب دیے ہوئے ہوں اور اوپر ہم مسلح سے لپٹے ہوئے ہوں اس کو, یعنی نیچے کتاب ہے ملا حسن منطق کی اور اوپر مسلح ہے. حضرت معاذ تھانوی سے اس خواب بیان کیا. حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا آپ انشاءاللہ جامع المنقول والمعقول ہوں گے. جامع مسلح دلالت کرتا ہے بات کی عبادت آپ کو ملے گی, علم عبادت اور منطق تو منطق ہے ہی ہے, لیکن یہ بھی فرمایا کہ منقول کا غلبہ ہوگا معقول پر. چونکہ ملا حسن نیچے تھی اور مسلح اوپر تھا تو کہا, یہ بھی فرمایا ہے کہ جامع المعقول والمنقول ہوں گے لیکن منقول جو ہے غالب ہوگی معقول پر. تو اچھا تھا ہماری حضرت معاشا رسول اللہ صاحب الحمدللہ کتاب و سنت کے ماہر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملا حسن بھی پڑھاتے تھے, چندرونی بھی پڑھاتے تھے, سلم بھی ہم لوگوں پڑھایا ہے, تمام جتنی کتابیں ہیں بلاغت کی اور فساد کی اور منطق کی بہت خاص شغف ہے, اصول الشافعی نہیں وہ سراجی وغیرہ سبھی کتنی متوں سراجی میں نے پڑھا ہے, وہاں سے ایک متو نہیں بہت شغف تھا سراجی سے. کہا نصف العلم ہے یہ, بہت نصف العلم. اب مجھ سے کہتے تھے بھائی تم تو میڈل پاس ہو, تمہارے بڑی آسانی ہے کیونکہ اس میں حساب کتاب ہوتا ہے نا, جب میڈل پاس کر کے میں گیا تھا یہ بھی کہتے تھے تمہارے لیے بہت آسانی ہے بھائی پڑھو اس کو سراجی. بہرحال میرے دوستو علم یہ بہت ہی متبرک علم ہے, عظیم علم ہے, اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہو سکتا. کتاب و سنت سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے. میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی بیان کیا ہے کہ علم کی عظمت اس کے نافعیت سے ہے, جتنا نفع اتنا با علم. ڈاکٹری میں بھی وہی علم زیادہ عظیم سمجھا جاتا ہے جس میں نفع زیادہ ہو, ہے کہ نہیں. سوچتے ہیں کہ کون سے ہم انجینئرنگ میں کون سے شعبہ لیں, کون سا شعبہ نہیں جس میں زیادہ آمدنی ہو, اور آمدنی کے علاوہ اور کچھ ہے کہ ہم زیادہ نفع پہنچائیں مخلوق کو, صرف آمدنی. آمدنی کس میں زیادہ ہے, چنانچہ دیکھیں لوٹ مچی ہوئی ہے, لوٹ غلط غلط چیزوں سے. یہ بہرحال میں کہہ رہا تھا تو ہر علم کا نفع دنیا ہی سے محدود ہے, ہر علم کا نفع دنیا سے محدود ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے میرے دوستو کہ سند آئی ڈاکٹری کے اس میں تو اس کو وفات بھی ہو گئی. ایک آدمی تھے ہمارے یہاں کے, ان کو رات میں جج ہی کا پروانہ ملا کہ جج ہوں گے اور صبح کو حاصل ہو گیا. یہ ہے دنیا, دنیا یہ ہے. متوقع نہیں ہے کہ وہ نفع جو ہمارے وہم میں ہے وہ ہو بھی جائے, لیکن اس کا نفع میرے دوستو متوقع ہے, آتا ہے. علامہ راضی نگار میں لکھا ہے کہ ایک بدھو قبرستان سے گزرے, قبرستان سے گزرے, ایک شخص پر عذاب ہو رہا تھا. جب ادھر سے لوٹے تو عذاب نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے اللہ سے اللہ کی طرف رجوع کیا اور درخواست کی, اللہ بتلائیے کیا بات ہے, ابھی میں گیا تو عذاب قبر میں مبتلا تھا اور آیا ہوں تو عذاب قبر سے اس کو نجات مل چکی ہے. الہام ہوا کہ ابھی بھی اس کے لڑکے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا, کہ اس کا باپ مجھ کو رحمان اور رحیم کی یاد کر رہا ہے, میں اس کے باپ کو سزا دوں عذاب دوں. میں نے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم لڑکے نے کہا اب باپ کی نجات ہو جائے. یہ معمولی علم یقین ہونا چاہیے ہم کو, آپ کی یقین ان چیزوں پر تصدیق ہونی چاہیے, بہت بڑی چیز ہے. ہماری طرف کا ایک واقعہ ہے غالباً ماں نصیر احمد نصیر آبادی کا یہ واقعہ ہے یا کسی کا, بہرحال ادھر ہی کا ہے واقعہ. کسی عالم نے بیان کیا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے ندی میں قدم رکھ دے تو خشک ہو جائے گا, وہ پار ہو جائے گا. ایک دیہاتی آدمی نے کہا بڑا اچھا نسخہ ملا, یہاں آنے جانے میں حضرت کے یہاں آنے جانے میں ایک ندی پڑتی ہے, اسے ایک کشتی کرنا پڑتا ہے, بعض کشتی ملتی ہے نہیں ملتی ہے, ہم کو پریشانی ہوتی ہے, یہ بڑا اچھا نسخہ مل گیا مل گیا. چنانچہ اتنا یقین تھا ہے کہ وہ جاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا نہ کشتی نہ ناؤ, نکل جاتے تھے آتے تھے جاتے تھے. ادھر ان کے ذہن میں آیا کہ بھائی مولانا کو ایسی اتنی بڑی سعادت ہم کو ملی ہے, اتنا بڑا نسخہ ملا ہے, اتنا ہمارا روپیہ بچ رہا ہے اس کی وجہ سے, لے مولانا کی دعوت کر دو. دعوت کیا, جب گئے ندی کے کنارے تو مولانا بھی کھڑے وہاں کھڑے, کہا کہ بھائی جاؤ کشتی لاؤ کیسے پاروں, کہا حضرت آپ کو نشے کی ضرورت ہے, ارے آپ ہی کے نسخے پر عمل کر کے تو میں ہمیشہ آتا جاتا ہوں, کہا بھائی یہ تمہارے تصدیق ایمان کی بات ہے, ہمارے لیے تو ابھی کشتی کی ضرورت ہے. باہوگنی ایمان اور تصدیق بہت بڑی بات ہے. سورہ فاتحہ میرے دوست, سورہ شفا بھی تو ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کا اتنا اعتقاد تھا اس پر کہ جب درد ہوتا تھا ہم روز کہتے تھے کہ پڑھو بھائی, پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پھونکو دم کرو, لیکن یہ بھی ساتھ کہتے تھے دل سے پڑھنا, دل سے پڑھنا, دل سے پڑھو گے تب ثواب ہوگا. تصدیق کی کمی ہو رہی ہے, آتا ہے روایتوں میں کہ اخیر زمانے میں تصدیقات میں کمی زور پیدا ہو جائے گا. آج جتنے معاشی ہیں اس کی وجہ یہی ہے, آخرت کا خوف, خدا کے سامنے پیشی کے خوف بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. ایسی ایسی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں, بے ایمانی کی, دغا بازی کی, بددیانتی کی, یہ تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان سے کیسے چیز واقعی ہو رہی ہے. تعجب ہوتا ہے, اللہ محفوظ رکھے. لیکن اسی وقت کہتا ہے اللہ محفوظ رکھے, مالک کب کس کا ذہن بدل جائے, ہم ہی ٹھیک رہیں. اس بنا پر بہت زیادہ تصدیق کے ایمان کی ضرورت ہے, کمال ایمان کی بات ہے. جس طرح ایمان ضروری ہے, صاحب ترسیل جواہر مکیہ نے لکھا ہے اور میں نے مارسی صوفیہ میں اس کو نقل بھی کیا ہے, اور حضرت ہمارے بہت اس پر خوش ہوتے تھے. فرمایا انہوں نے کہ جس طرح ایمان ضروری ہے اسی طرح کمال ایمان بھی ضروری ہے. اسی کمال ایمان کے لیے بزرگوں خدمت میں جایا جاتا ہے. ایمان تو آئی, ایمان کے بعد کمال ایمان کی ضرورت ہے, تکمیل ایمان کی ضرورت ہے. میرے دوستو حضرت قاضی صاحب اللہ پانی پتی نے لکھا ہے, ہے کہ کمال یہ ہے کہ دین کی محبت ہو اور دینداروں کی محبت ہو, دین کی محبت ہو اور دیندار کے ساتھ ان کا ہے. کمال کی تعریف ہی کر دیا انہوں نے, کمال کیا انہوں نے, انہوں نے کمال ہی کیا. اتنا سیدھے سادے الفاظ میں کہہ دیا. حضرت وقت کرتے تھے اس تفصیل پر, ہم کو وقت نہ ہوئے ہم جانے ہے, لیکن یہ ہزار صاحب حال تھے, علمی باتوں پر تو وقت آ جاتا تھا. کہا کہ دیکھو کدی عمدہ بات کہی کمال کی. کمال اور کمال کی تعریف یہ ہے کہ دین کی محبت ہو اور دینداروں کی محبت ہو, یہ کمال ہے. اور فرمایا کہ جہاں یہ کام ہوتا ہو وہ دار تکمیل ہے. تکمیل مال ہوا جو خانقاہوں میں اور ایسی جگہوں میں جو کام ہوتا ہے بزرگوں کے یہاں, وہ تکمیلی کام ہوتا ہے. اسی چیز کے پیدا کرنے کے لیے جایا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان میں کمال پیدا ہو, جو تصدیق ہو اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے, اس کے اندر مزید رسوخ پیدا ہو جائے. یہ بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. تو میرے دوستو بزرگو یہ بہت بڑی نعمت, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. تو میں نے کہا ایک اور بات کہہ دوں, سبھی کے کام کی ہے. حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب عافیت کی تعریف کرتے تھے, اور سیدنا رفائی نے یہ تعریف کیا ہے کہ عافیت یہ ہے اسی کمال دین پر, جیسے اس پر بھی آتا تھا. کہا جتنے مولوی روپے تھے پوچھو عافیت ہمارے بتلا دے تو جانے, وہاں یہ بھی ہوتا تھا بہت, مولوی سب مولوی لوگ رہتے تھے زیادہ آس پاس بنتے نظر, سب مولوی لوگ رہتے. کہاں مولوی لوگ بدلا دے تو جانے عافیت کی تاریخ. سیدنا رفائی فرماتے ہیں کہ عافیت یہ ہے کہ سانس آسانی سے آئے جائے, روزی بلا مشقت کے مل جائے. سانس آسانی یعنی مرد نہ ہو اور روزی بلا مشقت مل جائے, اور عمل اخلاص سے ہونے لگے, یہ ہے عافیت. سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عافیت ہی کے دعا فرما دیتے, اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر للعافیہ, اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. عافیت کی دعا ہر آدمی کرنا چاہیے, اس استحضار کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ روزی میں ہم کو سہولت دے, روزی حاصل کرنے میں سہولت دے, بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھے, عمل اخلاص سے ہونے لگے, یہ بڑی بات ہے. سرا یہی فلاح دارن ہے اور یہی عافیت. عافیت بہت بڑی نعمت, بہت بڑی. مولانا عبدالحی فرنگی مہنی نے لکھا ہے کہ عافیت ہی کی دعا کرنا چاہیے, کسی نبی یا ولی نے غیر عافیت کی دعا نہیں کیا ہے. مام عبدالحی فرنگی مہنی, کسی نبی یا ولی نے غیر عافیت کی دعا نہیں کیا ہے, سب نے عافیت کی دعا کیا ہے. ہاں اس کے باوجود اگر مصیبت آئی تو اس کو صبر کیا ہے. میرے دوستو بزرگوں طریق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بہادر ہو گیا ہوں, میں جو چیز آئے برداشت نہیں برداشت کر سکتے, مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے. اس بنا پر آپ یقین کا سوال کرو. ایک بزرگ تھے, ان کے ایک دوسرے بزرگ گھاری کا حال ہے, ہم ہی لوگوں میں سے کسی کا ہے مطلب سہارنپور, تو کیا حضرت ہائی صاحب غالباً حضرت گئے. اچھے ایک بزرگ تھے وہ مریض تھے, غالباً حضرت ہائی صاحب تشریف لے گئے اور کہا بھائی اتنے دنوں سے تم بیمار ہو, اچھے کیوں نہیں ہو رہے, اتنی دعا کی جا رہی ہے. تو پتہ نہیں کہا اچھا بتاؤ کہ تم بیماری میں کیا کہتے ہو. کہا میں یہ کہتا ہوں. کہا دیکھو ہائے ہائے کیا کرو, کبھی ہائے ہائے کیا کرو, اپنے عاجزی کا اظہار کرو تو شفا پا جاؤ گے. عاجزی کا اظہار, بیماری جو ہے عاجزی کے اظہار کے لیے ہوتی ہے. اپنے کو عاجز سمجھے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. عاجز سمجھ لیا اللہ کے سامنے, اپنے عاجزی کو پہچان گیا, من عرف نفسہ عرف ربہ, جس نے اپنے عاجزی کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا. دوستو عاجزی کچھ نہیں کر سکتا آج اس بنا پر. میں دوستو بزرگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا حال آپ کا ہے؟ کہا بیمار ہوں. کہا حضرت آپ کہتے ہیں بیمار ہوں؟ کہا اور کا بیمار ہوں تو اچھا کہوں اپنے کو جھوٹ؟ دوستو بزرگوں یہ طریق ہے, طریق میں عاجزی, ان کے ساتھ شکستگی, اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی. کبر کا جملہ تو آنا ہی نہیں چاہیے, بڑائی کا تو یہ واہما بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس سے بڑے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کیا, یا رسول اللہ ہر شخص کو اچھا کپڑا پسند ہے, اچھا دعا پسند ہے, سواری اچھی پسند ہے, سب چیز پسند ہے, کیا یہ کبر ہے؟ فرمایا نہیں یہ کبر نہیں ہے, کبر یہ ہے کہ ایسے کپڑے پہن کے دوسروں کو ذلیل سمجھے, یہ کبر ہے. معلوم ہے یہ بھی ایک رذیلہ ہے, لیکن اس رذیلے کو بھی نہیں سمجھتے. صرف وسوسے کے درجے میں کوئی چیز آ جانا یہ رذیلہ نہیں ہے, بلکہ عملی طور سے آنا, اس کو ذلیل سمجھنا, اپنے پاس نہ بیٹھنے دینا, اس کو دھتکارنا, یہ ہے کبر. دوستو بزرگوں یہ طریق ہے, اس طریق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ غلطہ اور پیچھا رہتے ہیں, وسادی جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں, میرے دوست اپنے بارے میں آ جائے بڑائی کے یہ ممنوع نہیں ہے. توبہ تو اس سے بھی کرو لیکن مشق کرو ایسی ہے کہ دل میں عاجزی پیدا ہو جائے. العجز فخری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجزی میرے لیے فخر کی بات ہے, کبر فخر کی بات نہیں ہے, بڑائی فخر کی بات نہیں ہے. ہمارے حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں پہنچنے کے لیے عاجزی کی شرط لگائی. اگر قدرت کی شرط لگاتے تو ہم کیسے پہنچتے؟ عاجزی تو ہر آدمی اختیار کر سکتا ہے. اس بنا پر طریق یہ جان ہے میرے دوستو, یہ عاجزی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ پڑھ لیا اور لکھ لیا تو غرور دوسرے پر. اور اگر غور کریں گے تو علم کیا ہم لوگوں کا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کا علم ایسا تھا کہ خلیل اسلام نے تو بتلایا ہے کہ چڑیے نے منقار میں پانی لیا تو سمندر سے کیا نسبت ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں نسبت ہے, کیا نسبت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا علم خدا کے علم کے سامنے کیا تھا؟ کہا ماں شما کا کیا علم ہے, چند الفاظ تو قوم دے حروف درمانی ہے, چند حروف ایوہ القوم الذی فی المدرسہ کل ما حصلتموہ الوسوسہ. اس بنا پر ان چیزوں کو میرے دوستو حقیقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سورت یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر اس سورت میں سیرت دیا جائے تو بہت بڑی نعمت, آدمی کامل ایمان ہو جائے, وارث الانبیاء ہو جائے. وارث الانبیاء اسی سورت میں ہوگا, جبکہ جامع العلم والعمل, جامع ظاہر اور باطن, ظاہر اور باطن کا عامل ہے. اس بنا پر تشبہ پر مجھے یاد آئی بات کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اتنے لوگ صالحین کے لباس میں ہیں. یہ بہت بڑی میرے دوست یہ کرامت ہے مدرسوں کی کہ اتنے لوگوں کو محلوں میں اور شہروں میں گھماتے ہیں, سب کی نظریں اڑتی ہیں یہ کون لوگ جا رہے ہیں صالحین کے لباس میں, شعار صالحین میں. کوئی ایسے ہی بدبخت ہوگا جو اس کو ناپسند ہو, سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے. اس بنا پر عافیت دارین کی دعا, اسی طریقے سے ظاہر کے ساتھ بات باطن کی دعا, عافیت کی دعا ہم سب لوگوں کو کرنا ضروری ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے کہ اللہ یہ مدرسے جو ہمارے ہیں میرے دوستو بہت بڑی نعمت ہے, اس زمانے میں بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے, اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا. ستنا میں گیا, ماں صدیق صاحب بھی تھے, مولانا نے کہا کہ الہ آباد سے ستنا قریب پڑتا ہے, تم آیا کرو, کیونکہ یہاں جنازے کی نماز پڑھنے والے لوگ بھی نہیں ہیں, ویسے دفن کر دیے جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ الہ آباد سے کتنی دور ہے ستنا. لیکن واقعی ان مکاتب کے نہ ہونے کی وجہ سے, مداری کے نہ ہونے کی وجہ سے جنازے کی نماز پڑھانے والے بھی نہیں ہیں. مولانا نے بہت کوشش کیا, الحمدللہ بہت کام کیا, مکاتب کام کیا. اللہ سب لوگوں کو جو اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں مکاتب کو, اللہ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے کہ دین پہنچ رہا ہے, داخل ہو رہا ہے. میں جاتا ہوں افریقہ, الحمدللہ بہت سے وادیوں میں, پہاڑیوں میں جانا ہی ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں وہاں, اس کی برکت سے تعمیر بھی ہو گئی ہے, کوئی عمارت بھی ہے, وہاں جا کر کے جماعتیں ٹھہرتی ہیں, وہاں ان کو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو مکاتب کی یہ فائدے, پہلے لوگ جاتے تھے مجھ سے, وہاں کے لوگوں نے خود کہا, جماعتیں جاتی تھی, مچھر نے کاٹا, مکھی نے کہا, مکھی بھی کاٹتے وہاں, مکھی نے کاٹا, ہاں کتنے مر جاتے تھے بخار میں. لیکن ان مکاتب کے ذریعے سے الحمدللہ اس کا بھی انتظام ہے, جس کی وجہ سے تعلیمی کام بھی ہو رہا ہے اور الحمدللہ تبلیغی کام بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے, جو جس کا کام ہے خلوص سے کرنے کی ضرورت ہے, اخلاص سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے ہاں بہت سے راستے ہیں, ہاں اکثر کو الا اللہ بے الفاظ خلائق, اللہ کے راستے بہت ہیں, مخلوق کے سانسوں کے برابر ہیں. ہاں میرے دوستو, سنت کی اتباع اور مطابقت ہر جماعت کے لیے لازم اور ضروری ہے. ہمیشہ غور کرنا چاہیے ہے کہ ہمارا کوئی انحراف, کوئی راستہ انحراف ہی تو نہیں ہو رہا ہے, کوئی ہمارا قدم میں انحراف تو نہیں پیدا ہو رہا ہے. اس کی قیامت تک ضرورت رہے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا کہ امت محتاج رہی قیامت پر کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر اپنے ہر قول و فعل کو پیش کرے, اور پیش کرنے کے بعد اگر معافی ہو قبول کرے ورنہ رد کر دے. اس لیے امام ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے, انہوں نے کہہ دیا, اس سب کے لیے ہے, ہمارے لیے بھی ہے کہ جو آپ طریقہ اختیار کیے ہیں غور کیجئے, ہے کہ اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں آ رہی ہے, کوئی بدعت انحرافی چیز تو نہیں آ رہی ہے. اس بنا پر جب تک اپنے قوم سے ہم باخبر نہیں ہوں گے اپنے کام سے, کام میں غلطیاں آ سکتی ہیں اور انحراف پیدا ہو سکتا ہے, اس بنا پر ہمیشہ خاص طور سے بڑوں کو اس کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے اور انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اپنے حالات میں غور کرتے رہنا چاہیے. ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے کسی درجے میں انحراف تو نہیں پایا جا رہا ہے. اس بنا پر میرے دوست, یہ مدارس اسی لیے ہیں, یہ مدارس میں علماء پیدا ہوتے ہیں جن کے سامنے کتاب اللہ ہے, سنت رسول اللہ ہے, اس کی روشنیاں ہیں. اس روشنیوں کے تحت حضرت جنید فرماتے ہیں ہے کہ طریقنا مشید بالکتاب و سننا, ہمارا طریق کتاب و سننا سے مشید ہے. کتاب ایک ہاتھ میں ہمارے کتاب اللہ کا آفتاب ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ کا مہتاب ہے. ان دونوں روشنیوں میں ہم راستہ طے کر رہے ہیں. ہمارے مشائخ, ہمارے اکابر الحمدللہ اسی منہاج پر اور اسی طریق پر اب تک کام کیا ہے. اب کام ہم لوگ تک پہنچا ہے, ہم لوگ دیکھو کیا کرتے ہیں, آگے کیا بڑھاتے ہیں. سب سے میں نے کل بھی کہا اور بہت کہا, اللہ کے شکر کی ہر آدمی کو اپنے آخر میں اپنے کام کی فکر ہوتی ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی اور بے انتہا فکر تھی, اور ہر آدمی کو فکر ہوتی ہے. حضرت محمد شاہ رسول اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ برابر فرماتے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہے, کوئی کام کرنے والے لوگ نہیں پیدا ہوئے, میں کہاں کہاں جاؤں, میں کہاں. ہر آدمی کو, ہر شیخ کو, ہر مبتلا پیشہ جو ذمہ دار ہے اس کو ضروری خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام اس طریقے پہ کوئی کر بھی پائے گا یا نہیں کرے گا. اس بنا پہ اس کو افسوس بھی ہوتا ہے, حسرت بھی ہوتی ہے, خواہی بھی ہوتی ہے, اللہ سے دعا بھی کرتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی. تو آج اخیر تک کے لیے آپ نے ہدایات بھی فرمائی اور نصیحتیں بھی فرمائی. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. یہ کیا اسی لیے ہے, میرے طریق کو پکڑنا, میرے طریق کو فساد امت کے وقت پکڑنا بہت بڑی ثواب کی چیز ہے, بہت بڑا ثواب کا عمل ہے. قیامت تک یہ نصیحت فرمائی ہے کہ عجب بن نوازی, میری سنت کو مضبوطی کی سے پکڑو, فتنوں سے بچ جاؤ گے. مشہور حدیثیں موجود ہیں, یہ کیا بات ہے, اپنے کام کی حفاظت ہی کے لیے سب کچھ کر رہے تھے, اپنے کام کے حفاظت کے لیے کہ میں کام چھوڑ کے جا رہا ہوں, امت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں, امت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان امتیوں میں سے بنائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت میں کسی درجے میں شریک ہو جائے. یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہوگی. تو میرے دوست, یہ مدارس, یہ جماعتیں سب اسی انداز میں کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی تصنیف تعریف کرتا ہے وہ بھی سوچتا ہوا لکھے کہ ہم کو ایسی ایسی بات لکھنا ہے جس سے امت کو نفع ہو. یہ نہیں کہنا آپ شام دو چاند لکھ دیا, لکھنے میں بھی تارے زیادہ صرف نہ کرو, سیاہی صرف نہ کرو, روشنی صرف نہ کرو. اس میں میرے من حسن اسلام مر ترک مالا, یعنی نایانی باتوں کو ترک کرو. یہ نہیں کہ اب لکھنے پایا نہ آپ شام دو چاند لکھ دیا. نہیں میرے تو سوچو ہے کہ یہ کاغذ ہم سیاہ کر رہے ہیں, کوئی فائدہ بھی اس کے لکھنے کا نہیں, صرف اپنے علم کا جتلانا ہے, یہ اور کوئی بات ہے. اس میں حضرت ماں تھانی فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کاغذ کو بھرنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں کس طرح کاغذ بھر جائے. کہا میں کہتا ہوں یہ اسی میں سے ہے کہ لایانی باتیں کر رہا ہے لکھنے میں. لکھنے میں بھی لایانی بات ہے, جیسے بولنے میں لایانی بات ہے, لکھنے میں بھی لایانی بات ہے. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے مرفوضات بھی لکھتے ہیں جس کا کوئی نفع نہیں, سوائے اس کے انتشار پیدا ہو انتشار. اس بنا پر مرفوضات کے لکھنے میں بھی, مقالات کے لکھنے میں بھی اس چیز کی رعایت ہونی چاہیے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو میرے مطلب, اب آگے پوری بات نہیں کہوں گا چونکہ میری بات آتی ہے اس میں, کہا میرے مضمون میں کوئی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے ہے جو بعد میں قابل اعتراض ہو. اور بہت بڑے آدمی مطلب کہا کہ ان کے ملفوظات میں بہت سی باتیں ایسی رہ گئی ہیں جو قابل اعتراض ہیں. اس بنا پر میں نہیں چاہتا, تم لوگ ذمہ دار ہو کہ میرے مضمون میں ایسی باتیں نہیں آنی چاہیے. میرے دوستو, بزرگ کو لکھنے میں بھی, بولنے میں بھی, چلنے میں بھی احتیاط, بہت زیادہ احتیاط. عمل کرے گا رسالت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ من نجات, نجات چیز میں ہے. فرمایا عمل کرے گا رسالت, اپنی زبان کی حفاظت کرو. میرے دوستو, خاص طور سے ان ممبروں کو بیٹھ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے, ایسی بات نہ کہو جو قلوب کے اذیت کا سبب بنے, امت کے انتشار کا سبب بنے. بہت محتاط طریقے سے رہنا. آپ حضرات کو سنت دی ہے, شہادت ہے. اس بنا پر زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایسی بات ہو جو لوگوں کے لیے مفید ہو, نافع ہو. اس بنا پر ان چیزوں کی رعایت آپ کریں گے, انشاءاللہ العزیز دین کا آپ سے کام ہوگا. آپ میرے دوستوں نمائندہ ہیں, پوری امت کے نمائندہ ہیں. آپ حضرات کو جو سنت دی گئی معمولی نہیں ہے, آپ کو امت کی طرف سے نمائندگی دی گئی ہے. حضرت ماں تھانوی کی طرف سے کچھ نمائندہ تھے, ملا ابو الفضل صاحب, ماں چاہ صاحب, یہ کہ ہماری طرف سے یہ جواب دیں گے. کوئی بات ہمارے پاس آتی ہے, ہماری طرف سے یہ جواب دیں گے, ملا ابو الفضل صاحب فلاں فلاں. اسی طریقے سے پوری امت کی طرف, جو امت پر کوئی بات آئے گی تو آپ اس کا جواب دیں گے. اس بنا پر آپ اتنی استعداد بھی پیدا کیجیے, کتابی اور سنت کے مطابق ایسے علوم حاصل کیجیے کہ جس سے آپ دندان شکن کا جواب دے سکیں. علمی استعداد بھی ہونا چاہیے, صلاحیت ہونی چاہیے, وقار ہونا چاہیے, اعتدال ہونا چاہیے. وقار بھی عالم کا ایک ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے فص اور الا ذکر اللہ میں آیا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے بعد دوڑنے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے, وقار ہونا چاہیے. یہ کہ ایسے دوڑوں معلوم ہے کیا یہ دوڑنے کوئی شکار وغیرہ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کیا؟ نہیں دوست, ایسا بھی نہیں. وقار شریعت کل کے کل وقار ہے, اعتدال ہے اس کے اندر. ہاں میرے دوستوں, اس کے اندر بھی ہم گئے تھے, کویت میں گئے تھے, تو ایک آدمی نے کہا مولانا کیا بتلایا جائے, لوگ آتے ہیں مدرسوں کی طرف سے تو ہوٹل, جب سب ہوٹل بند ہوتے ہیں تو یہ کھڑے ہو کر کے پان کھاتے ہیں, تھوکتے ہیں, کیا رہے گا وقار؟ جو ہمارے دارالعلوموں کی طرف سے نمائندہ بن کے جاتے ہیں وہ بھی اپنے وقار کو باقی نہیں رہتے. وہ تو وقار ہی وقار وہاں ہے, وہ دن میں نراش سے نکلتے ہی نہیں, نکلتے نہیں. آپ بھرے ہو کے پان کھا رہے ہیں, تھوک رہے ہیں, ہانس رہے ہیں, گھی پی رہے ہیں رمضان میں, ہے رمضان مطلب رات ہی میں, دن میں نہیں کہتا میں. لیکن یہ چیز وقار کی تو خراب ہے ہی. اس بنا پر علماء کو بھی اپنے وقار کی حفاظت ضروری ہے, چاہے وہ ان کے وقار سے. میرے دوستو, دین کا وقار ہے, شریعت کا وقار ہے. اس بنا پر ایسی چیزوں سے بہت زیادہ لحاظ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے, تعلیمی شہادت دی ہے, اسلامی شہادت دی ہے. اب تک تو صلاح اور علم کے تعلم میں تھے, لیکن اب تو اب تعلیم ذمہ داری ہے. اس بنا پر حفاظ کرام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے. یہ ان کی عنایت ہے جو محفوظ کر دیا ہے, آپ کے بس کی بات نہیں تھی. اللہ نے سینے میں محفوظ رکھا, اس کی قدر کیجیے. آتا ہے روایتوں میں, کسی بزرگ نے کہا ہے جو حامل قرآن ہوتا ہے اور وہ کوئی معصیت کرتا ہے تو قرآن اس کے سینے سے کہتا ہے لہذا حمد نہیں, اس کے لیے تم نے سینے میں مجھ کو رکھا ہے کہ معصیت کرو میری, گھر میں بلا کر کے میری نافرمانی. میرے دوستو, بزرگ کو ان چیزوں کا استحضار ہوگا, معصیت سے ہم بچیں گے, گناہوں سے ہم بچیں گے. قبائل سے کیا, قبائل سگائے سے پھر کیا, یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور, یعلم خائنۃ العین. پہلے آپ کو کہا, تمہاری آنکھوں کو بھی اللہ جانتا ہے, دیکھ کدھر تمہاری نگاہ جا رہی ہے, اور سینے میں جو ہے ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ غنی, قرآن کیا ہے میرے دوستو, ہے کمر بستہ کرنے والا ہے, آخر طرف متوجہ کرنے والا ہے. قرآن سے بچے کوئی بارش نہیں ہے, قرآن سے بچے کوئی بارش نہیں. سنت رسول اللہ نے اس کی تشریح کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن تھا, قرآن کی آپ نے تشریح کیا ہے. یہ جتنے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں یہ سب قرآن پاک کی تفسیر اور توضیح ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زندگی میں کیا ہے. اور دکان جو کچھ کیا دکان میرے دوستوں, سب کتاب و سنت کی تشریحات ہیں. صوفیاء نے جو کچھ بھی کیا ہے, فتوحات ربانیہ اور امانی متیہ لکھا ہے, صرف اسی کتاب و سنت کی تشریحات ہیں. وہ اگر ظاہر
اشارات تھے وہ حضرت نے اپنے بیان میں بیان فرما دیے. میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اہل کٹھور کے لیے بہت ہی آج کا دن مسرت کا دن ہے کہ آج پہلی مرتبہ یہاں بخاری شریف کے ختم کے بعد سند فضیلت حاصل کرنے والے 20 طالب کی دستار فضیلت ہوئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل اس مدرسے کے بانی تھے 100 سال پہلے, یہ ان کے اخلاص, ان کی دلاہیت, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کی دلیل ہے کہ 100 سال پہلے مولانا عبدالحق صاحب انہوں نے ایک مدرسے کی یہاں بنیاد ڈالی تھی جبکہ گجرات میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. حضرت مولانا علی محمد صاحب تراجی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے میں آ کر پڑھے پہلے, اس کے بعد جامعہ ڈاہیل بھی ہوا اور دوسرے مدرسے بھی ہوئے. تو یہ اصل مدرسہ گجرات میں ایسا تھا جہاں علم دین تھی. میں نے اس کا قطبخانہ دیکھا تھا یہاں مسجد میں اور میں حیران تھا کہ اتنی قیمتی قیمتی کتابیں شروحات حدیث کی یہاں کٹھور میں کیوں ہیں. مجھے پہلے پتا نہیں تھا کہ یہاں ایک مدرسہ بھی تھا. ہمارے یہاں جب دارالعلوم فلاح دارالعلوم شروع ہوا اور بخاری شریف جب شروع ہوئی تو ہمارے پاس شروحات نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ یہاں سے ہم نے کرمانی منگلا کے مولانا تقریدین صاحب کو دی تھی. تو یہ تو ایک اصل مدرسہ تھا, لیکن کچھ دور آتے ہیں, زمانے کے انقلابات ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں کٹھور والوں کی توجہ ہٹ گئی اور انگریزی تعلیم کی طرف دوڑنے لگے اور مدرسہ نسیم منشیا ہو گیا. پتہ ہی نہیں کہ یہاں ایک ایسا ادارہ بھی تھا. اللہ رب العزت کی یہ عجیب عنایت ہے کہ حضرت مولانا عبدالحق عمر جی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ بھائی ہمارا مدرسہ جو ہے جو یہاں قائم تھا اس کو دوبارہ ہمیں زندہ. مولانا سے میرے پرانے تعلقات دارالعلوم دیوبند کے زمانے کے, 1959 میں دیوبند میں تھا, مولانا اوپر کے درجے میں, تو بڑے شفقت فرماتے تھے میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مولانا ذرا آپ لوگ کوشش کریں, یہاں آپ موجود ہیں, میں تو ساؤتھ افریقہ میں ہوں. ہم لوگ آئے اور قاسم عمر بھائی سے بات چیت تھی اور ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی. اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت ان بزرگوں کی توجہات کی وجہ سے یہ دن ہم کو دیکھنا نصیب کرے گا. مجھے تو آج بہت خوشی ہے کہ 24 پہلے جس مدرسے کی شروعات میں ہم شامل ہوئے, آج الحمدللہ یہ 20 طلبا کی جماعت جو حضرت, جیسے حضرت نے فرمایا کہ ان کے لباس, ان کے رفتار, اس کی رفتار سے صالحین کی ایک جماعت معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فراغت کو قبول فرمائے. میرے دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو سرزمین کٹھور پر ہو رہی ہے. جس مدرسے میں 37 طلبا حفظ مکمل کیا ابھی اس سال, اس سے پہلے کئی کر چکے ہیں, اور 20 تا علم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں, یعنی شوال سے لے کر اب تک روزانہ جو سبق ہوتا ہے ہر حدیث کے ساتھ ہمارا طالب علم پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں حدیث کا درس ہوتا ہے اس سرزمین پر سب سے زیادہ درود پڑھا جاتا ہے. ہم لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں وہ درود نہیں پڑھتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء دیوبند کے ہیں جو مدرسے چل رہے ہیں وہاں تو صبح سے شام تک درود پڑھا جا رہا ہے. آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیے, دورے کے طلباء, مشکات کے طلباء, ہمارے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تو معمول تھا کہ حضرت صحابہ کے ساتھ بھی اگر کسی طالب علم نے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ چھوڑ دیا تو حضرت ناراض ہو جاتے تھے. یوں فرماتے تھے کیوں میاں کہیں جلدی ہے, سفر میں جانا ہے, حضرت جس طرح بولتے تھے. آپ کو بخل کیوں ہو گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جی, ہر حدیث میں رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی خوش نصیب ہے یہ آبادی کہ جہاں اللہ کا کلام حفظ کیا جا رہا ہے اور اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. اور میں نے تقریریں سنی ابھی طلبہ کی, مجھے معلوم ہے میں تو مدرسے کا آدمی ہوں کہ اساتذہ محنت کرتے ہیں, تیار کراتے ہیں, لیکن جو جس طرح کا ان کا بیان کا انداز تھا, جو القا تھا, جو زبان کی صفائی تھی, اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی. اور مجھے اقبال کا شعر یاد آنے لگا. علامہ اقبال نے کہا, نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے, نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت کٹھور میں. اللہ نے اس بچے کو بھی پیدا کیا. یہ میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا کہ یہ الاؤنسر کر رہے تھے. میں نے پوچھا بھائی یہ کہاں, کہا کہ ہمارے کٹھور کے. میرا دل خوش ہو گیا کہ اللہ نے, اللہ تعالیٰ کے یہ ہاتھ میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں, ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان فضلاء کرام کو قبول فرمائے. میں صرف ایک بات ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دستار فضیلت حاصل کر کے اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں. ایک غلطی ہمارے بچوں کی یہ ہو جاتی ہے کہ جب مدرسے سے سند فراغ مل جاتی ہے تو پھر وہ مطالعہ نہیں کرتے, وہ سمجھیں کہ ہم لوگ مولوی ہو گئے. نہیں, ابھی تو آپ کی تعلیم کی اب ابتدا آج سے ہوئی ہے. یہ تو آپ کے اساتذہ نے آپ کو اتنی استعداد سمجھا دی, پیدا کر دی کہ آپ ہمارے اکابرین کی کتابوں کو اب پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں. اگر آپ نے اب شروع کیا تو اب آپ کا علم بڑھے گا. آج کل نوجوان فضلہ کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ مطالعہ نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ہمارے علم میں بالکل وسعت نہیں پیدا ہوتی. علم میں وسعت پیدا ہوگی کثرت مطالعہ سے, علم میں وسعت پیدا ہوگی دائماً کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے سے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے دارالعلوم میں جا کر پڑھائیں. آپ کسی مکتب میں اگر 3 کے لیے پڑھا رہے, باقی وقت میں آپ رات دن اپنی کتاب اپنے ہاتھ میں رکھیں. کتابوں کا ایسا ذوق ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ یہاں سے سورت جاتے ہوئے, بمبئی جاتے ہوئے, کسی اور جگہ, ہمارے ہاتھ میں صرف کتاب ہو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جہاں کہیں تشریف لے جاتے تھے تو کلام الدواب ان کے ساتھ ہوتا تھا. کسی نے راستے میں پوچھا, یا احمد, یا متا ہذہ المحضرہ والاوراق, یہ قلم دواب کب تک لے کر گھومتے رہو گے؟ تو حضرت نے فرمایا, کہ من المہد الى اللحم، من المہد بھائی یہ تو گہوارہ سے لے کر قبر میں داخل ہونے تک یہ ہمارے ساتھ، یہ کتابیں جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ان بزرگوں کی کتابیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا قمر زمان صاحب دامن برکاتہ کو کہ انہوں نے مختصر وقت میں بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے، اس کو تو ٹیپ سے نقل کر کے طلباء میں تقسیم ہونا چاہیے، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے دل کے اصلاح کی ضرورت ہے. علم صرف کافی نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی کا قلب صحیح نہ ہو، علم صرف کافی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے قلب کی اصلاح نہ ہو. میرے بھائیو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہ. طلبا کے پروگرام میں ایک مکالمہ بھی تھا تو میں اس پر ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. پردے کے بارے میں بڑا اچھا مکالمہ تھا، لیکن جو پردے کے حامی مول صاحب کھڑے تھے وہ بہت غصے کے انداز میں بول رہے تھے اور سامنے والوں کو کہہ رہے تھے کہ بے حقوق تمہیں سن. یہ عالم کی شان نہیں ہے، آپ ہمیشہ اس کو نوٹ کریں کہ جو عالم ہوگا اور وہ سامنے والا چاہے کتنی تلخ زبان استعمال کرتا ہو، ہمیں اپنی زبان اس طرح دی. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تب بھی ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ذرا آپ نرمی سے بات کریں، لعلہ قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا اور کس کے پاس بھیجا تھا؟ تو یہ تو بیچارے فرعون نہیں تھے جو سامنے تھے کہ ان کو وہ اتنا ڈانٹ رہے تھے. قول اللینا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے بخاری میں پڑھ لیا ہوگا، امام ابن صالبہ جو اپنے قوم کے بڑے سردار تھے وہ آئے اور آنے کے بعد وہ ابھی بیٹھے بھی نہیں ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے اور کہتے ہیں میں نے محمد منکم، محمد کون ہے؟ بے نہ سلام نہ کلام نہ کوئی، وہ تو چونکہ قبیلے کا سردار تھا. تو صحابہ نے کہا ھذا الابیض المتقی، اتنا خوبصورت جملہ کہا، ھذا الابیض یہ گورے سے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہ ہیں محمد صاحب. تو اس کے بعد انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہ غصہ دلانے والا، یا محمد انی سائلک و متشدد علیک، میں کچھ آپ سے سوال کروں گا اور میں سخت بات ہوں. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک پر کوئی تیور نہیں آئے، آپ کو غصہ نہیں آیا کہ کس بدتمیزی سے شخص بات کرتا ہے، انی سائلک و متشدد علیک. آپ نے کیا فرمایا؟ سل ما بدا لک، جو آپ کو مناسب ہو آپ پوچھیں مجھے. اور پھر آپ سے سوال کرتے. یہ روایت ہم کو بتاتی ہے کہ جو معلمین ہیں، جو مصلحین ہیں، ان کو ٹھنڈے مزاج رکھنے چاہیے، ان کے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے، ان کے اندر غصہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں ٹورنٹو میں ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا. میں سنتیں پڑھ کر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف پیر کر کے ایسا بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. تو میں قریب میں گیا تو میں نے نظر دوڑی کہ انگریزی کی تفسیر، تفسیر ماجدی اس کے پاس. اگر میں اس کو ایسا کہتا کہ میں کیا بدتمیزی سے تم مسجد میں بیٹھے ہو قبلے کی طرف پیر کیا، میں نے اس کو ایسا نہیں کہا. میں نے اس کو کہا کہ ماشاء اللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے پاس یہ تفسیر ماجدی ہے، مولانا عبد الماجد دریابادی کی، اور اس سے آپ کو بڑا نفع ہوگا، اس کو ضرور پڑھتے رہو. اتنا جملہ کہا تو فوراً کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں بہت دن سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا لیکن ہمیشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مولوی لوگ غصے بہت ہو جاتے ہیں، اس لیے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر پایا. تو میں نے کہا نہیں نہیں آپ مجھے پوچھو، اگر مجھے کچھ سمجھ میں آئے بتا دوں گا، ورنہ میں کہوں گا کہ میں اپنے کسی بڑے سے پوچھ کر کہوں. پھر اس نے مجھے کچھ سوالات کیے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یونیورسٹی میں ایرانی طلبا کے ساتھ اسٹڈی کر رہا ہے، اس لیے وہ جنگ جمل وغیرہ کی بات کی. میں نے آہستہ سے سمجھا. اس کے بعد اس کو میں نے کہا کہ تم ہمیشہ مجھ سے ملتے رہو. ایک طریقہ ہوتا ہے مصلحین کا، ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کی زبان نرم ہوتی ہے، وہ اچھے انداز میں بات کرتے ہیں. جی ہمارے اکابرین کا تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو وضو کر کے دیکھا اور دیکھا کہ ایڑیاں خشک رہ گئی تو اس کو ایسا نہیں کہا کہ رمیا تم کیسا وضو کرتے ہو، یہ ایڑیاں تمہاری خشک ہے، تم کو وضو کا سلیقہ نہیں آتا، تم نہیں ایسا نہیں. انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں وضو کر رہا ہوں، دیکھو میری کوئی جگہ خوش تو نہیں رہ گئی. بات تو ان کو سمجھانا چاہتے تھے لیکن کہا بھائی دیکھو ذرا میں وضو کر رہا ہوں, ایسا تو نہیں کہ میری ایڑی, انہوں نے کہا حضرت میری ہماری ایڑی خشک رہ گئی ہے. یہ اصل میں ہے اسلوب, اس کو حکیمانہ اسلوب کہتے ہیں. مصلحین کے لیے ضروری ہے کہ ان اسالیب کو اور خصوصاً طلبہ سمجھیں. میں نے اس لیے بات کہی کہ ہمارے طلبہ اس کو خیال رکھیں, جو تیار کریں اتنے ٹھنڈے ڈبل کے اس کے جوابات ہونے چاہیے, بالکل چاہیں جو کوئی بات کرے ٹیڑھی میں خوشی. بھئی یہ آپ کی ایک رائے ہے, آپ کو حق ہے کہ اس طرح کی آپ رائے رکھیں, لیکن دیکھیے ہم آپ کے سامنے ایک اور نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں, آپ اس پر ذرا غور کریں. ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیں گے. الفاظ کی تبدیلی انسان کے ذہنوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے, بہت بڑا. اب لوگ آتے ہیں, وہ اسکول کے بچے آئے ہمارے, جہاں میں رہتا ہوں ٹورنٹو میں, وہاں ایک ہائی اسکول ہے, وہاں کے بچے درمیانی وقفے میں آتے ہیں اور وہ اپنا جو بستا ہوتا ہے اسکول کا اس کو ایسا پھینکتے ہیں اور جلدی جلدی وضو کیا نماز شروع. اب وہاں اکثر بچے ٹوپی نہیں پہنتے. تو ہمارے ایک علاقے کے بڑے میاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے, گجرات سے آئے ہوئے, مجھے کہنے لگے مول صاحب جو ہوتا ذرا باندھ رہا جب ابا تھے گیا وغیرہ ٹوپی یہ لوگوں نے اتنا باندھ نمرے کہ جان نہ. میں نے سوچ ٹھنڈا میں کیا سمجھ لوں. دیکھو یہ اسکول کی طالب ہے, اس ماحول میں بڑے ہوئے, یہ اپنے کھانے کی جگہ چھوڑ کر مسجد میں آئے اور وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں. آپ ان کو ایسا نہ کہو, آپ ان سے کہو کہ ماشاء اللہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ تم لوگ اسکول سے سیدھے آئے. پھر آہستہ آہستہ جب آپ سے مناسبت ہوگی تو پھر آپ ان کو کہے کہ دیکھو ادب یہ ہے, اول وہلے میں نہیں. ہاں ایک اچھے کام کرنے والے جماعت کے, اچھے کام کرنے والے جمعہ کے دن سلام پھیرا ایسا السلام علیکم امام نے سلام, اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس کی داڑھی نہیں تھی, وہ غصے میں کہنے لگے کہ تم داڑھی مڑاتے ہو, ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ اس کا گناہ ہے. اب وہ ساری مسجد بری ہے جامع ابو بکر, اور انہوں نے زور چکا, وہ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا میں کبھی اس مسجد میں نہیں آؤں گا. ادعو الی ربی بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. قرآن ہم کو باتیں بتاتا ہے, ہم اس کو بالکل ذہن سے کریں. اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے اساتذہ کی محنت کو, جو لوگ اس پر, میری تو بڑی خوشی ہوئی کہ کٹھور کے لوگ یہاں انعامات بھی بچوں کو بہت دیتے, اکثر مدرسوں میں اتنے انعام نہیں ہوتے آج. اور پھر یہ جو کتب خانے کے لیے ہمارے دو تین حضرات نے بھی اعلان کیا 50-50 ہزار, یہ بہت نعمت کی بات, یہ ثواب جاریہ ہے. جب تک یہ کتابیں مدرسے میں رہیں گی ان کو ثواب ملتا رہے گا, اور علم پھیلانے میں یہ پیسہ خرچ ہوا. جتنے طلبہ جتنے اساتذہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان کی قبروں میں نور پہنچتا ہے. اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ ہم لوگوں کو اخلاص عطا فرمائے. میرے بھائیوں دینی کام میں اخلاص بہت ضروری ہے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر ہوں تو مدرسہ چلے گا, اگر میں ہٹ گیا اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے. اللہ غیب سے اس کا انتظام فرماتے ہیں. اللہ نے اس قرآن شریف کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. سعادت مل جائے تو مل جائے, اللہ تعالیٰ ہم کو ان کام میں لگا دے, مدرسے کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ کسی کو حفظ کر دے, کسی کو عالم بنا دے, اور دنیا میں جو انتشار پھیلا ہے اس کے لیے بڑی جدوجہد اور قربانی کی ضرورت ہے. حضرت مولانا نے بہت اچھے اشارات کیے ہیں کہ دنیا داری کی طرف آپ متوجہ ہوں, فقر کو اختیار کریں. فقر کیا ہے؟ وہ نہیں کہ گاؤں میں بھیک مانگنا, یہ میرا مراد اس فقر سے نہیں. بے نیازی علماء ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں؟ سب بے نیاز. فقر کرے غافل کہ فقر سے ہاتھ آتی ہے, وہ دولت جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری, جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. ہمارے گجرات کے بچے تو فغفوری بھی نہیں سمجھتے, میں جانتا ہوں, اس لیے کہ فارسی سے کوئی زیادہ مناسبت لوگوں کو نہیں رہی. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ایسی فقر اپنے, بے نیازی اپنے اندر تم پیدا کرو کہ اس بے نیازی کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ تمہارے سامنے جھکنے کے لیے. فغفور کہتے ہیں چین کے بادشاہ کو, جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا, اس کی جمع فراعنہ ہے. قیصر روم کے بادشاہوں کو جاتا ہے وہ قیاصرا ہیں، اور کیسے فارس کہا جاتا تھا، چائنا کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فخور. تو وہ لوگ چونکہ معروف نہیں ہیں اس لیے ہمارے بچے نہیں سمجھ، تو اس لیے میری درخواست ہے کہ ذرا اردو پر بھی محنت کرو، اردو کتابیں پڑھا کرو، یہ اردو زبان تو پڑھنے سے آتی ہے. اس کے طلب میری اتنی عمر ہو گئی، اب بھی بہت سے الفاظ اردو کے میری سمجھ میں نہیں آئے. میں نے ابھی ترجمہ قرآن منگوایا ہے ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد کا، اس میں دلی کی زبان استعمال ہوئی، تو میں جگہ جگہ حاشیے پر نشان لگا رہا ہوں، کیونکہ یہ لفظ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ڈپٹی نذیر احمد. وہ عجیب عجیب قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اذا اردنا ان نهلک قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں کو رجحان بناتے ہیں فسق و فجور کی طرف، پھر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ہم ان کو چورا چورا کر دیتے ہیں. فدمرنا، تو اس کا ترجمہ کسی نے کیا چورا چورا کرتے ہیں، کسی نے کہا تحس نحس کر دیتے ہیں، کسی نے ترجمہ اس لفظ کا کیا کہ ہم اسے بالکل برباد کر دیتے ہیں، اور ڈپٹی صاحب ترجمہ کرتے ہیں مار 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 کے ہم اس کو پٹڑا بنا دیتے ہیں. یہ اردو زبان ہے بھائی، یہ تو مطالعہ سے آتی ہے، مطالعہ کرو تو آپ کو الفاظ کا معلوم ہوگا کہ کس نے کیا لفظ استعمال کیے. بعض ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ اس کو دیکھ کر پھڑک اٹھیں گے کہ شاہ صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ اس وقت آئے گا جب ہم مطالعہ کریں گے. اب یہاں سے ہم بالکل فارغ ہو کر نکل گئے تو بس اب تو ہم فارغ ہو گئے تو پھر مشکل. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم حضرت کے بہت شکر گزار ہیں. یہ کتنی کٹھور کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پہلا جلسہ جو ہوا ختم بخاری کا، اس میں ہمارے بر صغیر کا سب سے بڑا محدث حضرت مولانا محمد یونس جونپوری، جس پائے گا کوئی دوسرا آدمی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب حافظ عطا فرمایا ہے، اور حدیث میں بڑی گہری نظر ہے، بڑی گہری نظر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بھیجا اور وہ آخری حدیث انہوں نے یہاں پڑھے. اور یہ پہلے جلسے میں شیخ طریقت حضرت مولانا قبل رضوان صاحب تشریف لائے، یہ آپ حضرات کی اور ہماری سب کی خوش نصیبی ہے، ہمارے علاقے کی خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے ناقابلین کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں، ان ناقابلین کے ساتھ جڑے رہیں گے تب جا کر انشاءاللہ العزیز ہم سیدھے راستے پر چلیں گے. جب تک ہم ان ناقابلین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کریں گے ہماری مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوتا. ہم تو زندگی کے آخری لمحے تک ان اکابرین کی سرپرستی کے محتاج ہیں، بار بار ان کے سامنے اپنے حالات کو رکھیں، ان سے ملاقات کریں، ان کے پاس جا کر رہیں. علم ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ اس میں تو آدمی کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہی پڑتا ہے، یہ تو تذلل سے حاصل ہوتا ہے، ترفوں سے حاصل نہیں ہوتا. قلب کی اصلاح تذلل سے ہوتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جتنے زبردست عالم مدینہ کے، ان کی بڑی شہرت تھی نا، تو خلیفہ ہارون رشید نے ان کو کہا کہ میرے دونوں بچوں کو آپ معتا پڑھائیں، تو حضرت نے کہا بہت خوشی کی بات، تو کہا آپ کس وقت بغداد تشریف لائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں بغداد آؤں معتا پڑھانے کے لیے؟ علم جو ہے اس کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ علم جاتا نہیں ہے. اگر تم کو ضرورت ہے تو بچوں کو مدینہ بھیجو وہ میرے سامنے. تو اس نے درخواست کی کہ اچھا میرے بچے کیونکہ شہزادے ہیں تو ذرا ان کے لیے بیٹھک گدے ودے، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا، ایک غریب سے غریب طالب جس نشست پر میرے سامنے بیٹھے گا ہارون رشید کے بچے بھی اسی طرح بیٹھ کر میرے ساتھ پڑھ. یہ ہے وہ شہر کہ فقر ایسا کرو کہ فخوری اس کے سامنے جھکتی ہے. یہ اس لیے میں نے وہ واقعہ سنا دیا. میں لمبی بات نہیں کر سکتا، مجھے تو میں معذرت چاہتا ہوں حضرت والا سے، حضرت کی بات کی بات میرا بیٹھنا نامناسب بات تھی، لیکن اب آپ حضرت مشیر ہو گئے تو مجھے چونکہ وہ دو تین باتیں ہمارے ان دوستوں سے کہنی تھی، کہہ دینی چاہیے بات دل میں آئے تو. وہ ہم ابھی چلے جائیں گے، یہ کہاں چلے جائیں گے، تو اس لیے میں نے کہا کہ چلو ایک بات ہی ان کو پیش کر دوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا تو ہو گئی، اب جلسے میں کچھ اعلان کر دو کھانے والے. کال کیا دعا
تمام مہمانوں میں کرام سے درخواست ہے کہ کھانے کا نظم کیا ہے، کھانا کھا کر تشریف لے جائیں،
معافی چاہتا ہوں.
بڑھ جانی اس کا مائک لگا مائک لگا مائک لگا